الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سوالات کئی ہفتوں کے جمع ہو گئے ہیں تو آج ارادہ یہ ہے کہ پہلے سوالات نمٹا لیتے ہیں اگر وقت بچا تو پھر انشاءاللہ وہ جو قرآن کی آیت چل رہی ہے اس پہ درس دیں گے کیا خیال ہے کوئی اعتراض تو نہیں کسی کو اس پہ کیونکہ پھر وہ جمع ہوتے 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 بہت زیادہ ہو جاتے ہیں پھر اگر میں بیان کے بعد سوالات شروع کرتا ہوں تو وقت بہت زیادہ ہو جاتا ہے یہ ایک دفعہ سوالات کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا چھ سوالات تھے میں نے کہا تھا کہ ایک ایک سوال کا میں جواب دوں گا چھ کے اکٹھے جواب دیے تو ٹائم بہت زیادہ ہو جائے گا سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے بات کو تو تقلید کے بارے میں کسی نے چھ سوالات پوچھے تھے کیونکہ ہم لوگ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے فقہ کو فالو کرتے ہیں آپ کا مجھے نہیں پتا میں کرتا ہوں بہرحال تو جو نہیں کرتے ان پر کوئی طنز مقصد نہیں ہے جو کر رہے ہیں ان پہ جو لوگ طنز کرتے ہیں تو اس کا جواب دینا مقصد ہے تو چونکہ ہم پہ طنز ہوتا رہتا ہے کہ آپ لوگ ایک فقہ کو فالو کرتے ہیں قرآن و حدیث کو نہیں مانتے آپ لوگ امام حنیفہ کو مانتے ہو قرآن کو نہیں مانتے بہت سارے طنز بچپن سے سنتے سنتے جوان ہو گئے اور اب بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں اور یہی سن رہے ہیں یوں ہیں تو فلانا ہے تو آپ تو ہم نے اپنے بڑوں سے سنا کہ ان چیزوں میں جو زیادہ پڑتا ہے نا تو اس سے اللہ تعالیٰ عبادت کا نور چھین لیتے ہیں آپ نے دیکھا جو لوگ ان سوالات میں اور ان اعتراضات میں زیادہ پڑتے ہیں چاہے وہ کسی بھی مسلک سے ہوں تو ان سے اللہ تعالیٰ عبادت کا نور چھین لیتے ہیں چاہے وہ دیوبندی ہو بریلوی ہو اہل حدیث ہو کچھ بھی ہو اس لیے زیادہ ان چیزوں کو میں موضوع بحث نہیں بناتا لیکن ظاہر ہے کہ علمی خیانت ہے کہ اگر کوئی اعتراض کرے انسان اس کا بھی جواب نہ دے اتنا تو حق بنتا ہے نا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم اللہ تعالیٰ بری بات کو پسند نہیں کرتے مگر اس شخص کی زبان سے بری بات جس پر ظلم ہوا ہو تو ظلم جب کسی پر ہوگا تو اپنے دفاع میں ایسی بات کہہ سکتا ہے جو بذات خود نازیبا ہو تو وہ دفاع میں کہہ سکتا ہے تو یہ جو باتیں اس قسم کی حنفی شافی یا اہل حدیث بننا یا بریلوی یا دیوبندی یہ باتیں ممبروں سے اچھی نہیں لگتی سمجھ رہے ہیں سیدھا سیدھا اسلام کی بات کرنی چاہیے لیکن ظاہر ہے جب آپ پہ کوئی طنز کرے گا آپ پہ کوئی اعتراض کرے گا اور مسلسل کرے گا تو پھر اس کا جواب انسان کو دینا چاہیے تو اس نیت سے جواب دے رہا ہوں کسی پہ طنز مقصد نہیں دو سوالات کے جواب دے چکا ہوں میں یہ تیسرا سوال ہے تقلید کی شرعی حیثیت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی نظر میں کیا ہے امام صاحب کے اقوال اس ضمن میں دلائل کے ساتھ بیان کریں اصل میں یہ سوال یوں نہیں ہے سوال کرنے والا جو سوال کرنا چاہتا ہے وہ میں بتا دیتا ہوں آسان لفظوں میں تاکہ اس کا سوال آپ کی سمجھ میں آئے سوال اصل میں یہ ہے کہ جن کی ہم تقلید کرتے ہیں امام ابو حنیفہ کی وہ خود تقلید کو جائز نہیں سمجھتے تھے اصل میں وہ یوں سوال کرنا چاہ رہے بلکہ ان کے تو الفاظ ہیں جو کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں کہ کسی شخص کے لیے ہمارا قول لینا جائز نہیں ہے اس وقت تک جب تک یہ پتہ نہ چل جائے من اینا اخذناہ ہم نے یہ قول کہاں سے لیا ہے قرآن کی کون سی آیت ہے کون سی حدیث ہے جس سے ہم نے یہ مسئلہ نکالا ہے تو امام ابو حنیفہ خود کہہ رہے ہیں کہ بغیر دلیل کے میرا قول مت لو اور دوسری بات امام ابو حنیفہ کا ایک مشہور قول یہ بھی ہے اذا صح الحدیث فهو مذهبی جب حدیث صحیح ہو تو وہ میرا مذہب ہے اور اس طرح کے الفاظ بھی ہیں کہ فضرب قولی علی الجدار جب حدیث آ جائے تو میرے قول کو دیوار پہ اٹھا کے پھینک دو سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات تو ہم حدیثیں دکھاتے ہیں بخاری کی رفع الیدین کی یہ کہتے ہیں ہم چونکہ امام ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں لہذا ہم رفع الیدین نہیں کریں گے ہم امام ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں لہذا امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھیں گے تو پھر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ تم نے کلمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے یا امام ابو حنیفہ کا پڑھا ہے، کیا خیال ہے؟ تو یہ اعتراضات ہیں جو ایسے دور میں کیے جاتے ہیں کہ جس وقت غیر مسلموں کی اسلام پہ یلغار ہے، ہونا یہ چاہیے کہ آپ اسلام کے دفاع کی باتیں کریں، آپ کے اندر جو مسلک ہیں جو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں ان کو چھیڑ چھاڑ کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی امام ابو حنیفہ کو فالو کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ قرآن کو کے خلاف چلتا ہے، وہ حدیث کے خلاف چلتا ہے، صرف اتنی بات ہے کہ قرآن اور حدیث کو سمجھنے میں فقہا کا اختلاف ہوا ہے بہت سارے مسائل میں، تو وہ ان مسائل میں امام ابو حنیفہ کی رائے کو فالو کرتا ہے، بلکہ امام حنیفہ کی بھی نہیں، فقہ حنفی کو فالو کرتا ہے. فقہ حنفی صرف امام ابو حنیفہ کی آراء پر مشتمل نہیں ہے، ایک متن مدون ہوا، ایک قانون مدون ہوا فقہا کے آراء سے، فقہا کے غور و فکر سے، اس میں پھر اس دور کے مشائخ نے کبھی امام ابو حنیفہ کے قول کو ترجیح دے دی، کبھی امام ابو یوسف کے قول کو، اس کے اصول ہیں، اس کے ضوابط ہیں، وہ سب منظم ہو گیا، پھر اس پہ صدیوں حکومتیں چلی ہیں. اگر ہم فقہ حنفی کو غلط کہہ دیں، قرآن و سنت کے مخالف کہہ دیں، پھر یہ اسلام پہ بہت بڑا اعتراض ہے کہ اسلامی تاریخ میں جو صدیوں تک حکومتیں چلتی رہی ہیں وہ قرآن و سنت کی نہیں تھی، تو پھر قرآن و سنت کی کب قائم ہوئی ہیں دنیا میں؟ اس کا مطلب ہے مسلمان 1200-1300 سال سے پکوڑے کھا رہے تھے، یہی ہوگا نا، تیل بیچ رہے تھے. غیر مسلم کیا کہے گا کہ تم لوگوں نے کبھی دنیا کے کسی خطے میں اسلام نافذ نہیں کیا؟ تو ہم کہیں گے ہاں اس وقت کیا تھا جب صحابہ اور تابعین تھے، اس کے بعد سے جب سے فقہ حنفی دنیا میں آیا تو پھر 1200 سال یا 1000 سال، 1000 سال تک دنیا میں فقہ حنفی نافذ رہا ہے، اسلام نافذ نہیں رہا. تو وہ کہہ رہے تم 1000 سال کچھ نہیں کر سکے تو اب تم کیا کرو گے؟ ایسا نہیں ہے. یہ جو فقہاء کرام کے اختلافات ہوتے ہیں سب اسلام ہی کے اندر ہوتے ہیں. تو اب اس میں اگر ایک آدمی قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے وہ ایک فقہ کو فالو کرتا ہے جو ایک مدون چلا آ رہا ہے، تو اس کو قرآن کے مخالف بنا کے پیش کرنا صحیح نہیں ہے، بلکہ قرآن کی تشریح ہے. ایک تشریح کسی نے سمجھی، ایک تشریح کسی نے سمجھی. اب میں اس کو ذرا وضاحت سے بتاتا ہوں. یہ جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے نا کہ جب کوئی حدیث مل جائے تو میرے قول کو چھوڑ دو، یہ عوام کے بارے میں نہیں ہے، یہ اپنے شاگردوں کے بارے میں جو اس وقت بڑے بڑے مجتہد تھے ان کے بارے میں. عوام کو اس کی قطعا اجازت نہیں ہے کہ کوئی بھی حدیث اس کے سامنے آئے اور فوراً اس پر عمل کر دے، یہ غلط ہے، 100% یہ اندریہ غلط ہے. امام لیث بہت بڑے محدث اور جلیل قدر فقہا میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں الحدیث مضلۃ الا لاہل العلم، حدیث گمراہی ہے سوائے اہل علم کے لیے، سوائے اہل علم کے لیے، یہ ان کے الفاظ ہیں. حدیث گمراہی ہے سوائے کس کے لیے؟ اہل علم کے لیے. جتنے فرقے پیدا ہوئے ہیں نا، جتنے فرقے بڑے بڑے، معتزلہ، خوارج، یہ سارے قرآن کی آیات سے استدلال کر کے پیدا ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے قرآن کو سمجھنے میں اپنی فہم اور اپنی رائے پر اعتماد کیا، اسلاف پر اعتماد نہیں کیا. جو قرآن سمجھنے میں اپنی رائے پر اعتماد کرے گا قرآن ہی کے ذریعے گمراہ ہوگا. یہدی بھی کثیرن، قرآن کے الفاظ کیا ہیں؟ یضل بھی کثیرن ویہدی بھی کثیرا. اللہ اسی قرآن کے ذریعے بہت سو کو گمراہ بھی کرتے ہیں اور بہت سو کو ہدایت بھی دیتے ہیں. اسی طرح جو اپنی فہم سے حدیث سمجھنے کی کوشش کرے گا خدا کی قسم وہ بھی گمراہ ہو جائے گا. اس میں حدیث کا قصور نہیں ہے، اس میں اس آدمی کی اپنی فہم کا قصور ہے. لوگ اس پر فوراً یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حدیث کے بارے میں تو قرآن میں آتا ہے لتبین للناس ما نزل الیہم، اے نبی ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کو کھول کھول کے بیان کر دیں. تو نبی کا کھول کھول کے بیان کرنا کیا کہلاتا ہے؟ حدیث کہلاتا ہے. تو جب نبی نے کھول کے بیان کر دیا تو کسی فقیہ سے، مجتہد سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، یہ بات سمجھ. تو یاد رکھو یہ بالکل ویسی دلیل ہے جیسی حدیث کے منکر قرآن کے بارے میں دیتے ہیں. جو حدیث کا انکار کرنے والے لوگ ہیں نا، وہ بالکل یہی دلیل قرآن کی اسی جیسی آیت پڑھ کر دیتے ہیں کہ تبیانا لکل شیء، اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن میں ہر چیز کو کھول کے بیان کر دیا ہے. تو وہ کہتے ہیں جب قرآن نے ہر چیز کو کھول کے بیان کر دیا تو پھر حدیث کی طرف جانے کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ نہیں یہ بات سمجھ میں. فقہا کا انکار کرنے کی جو دلیل ہے وہ بالکل ویسی ہی دلیل ہے جیسی جس دلیل کو بنیاد بنا کر حدیث کا انکار کیا جاتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جو جواب قرآن کی اس آیت کا ہے تبیانا لکل شیئن, ہم نے ہر چیز کو کھول کے بیان کر دیا, وہی جواب اس قسم قرآن کی اس آیت کا ہے کہ نبی ہر چیز کو کھول کے بیان کر دیں گے. ہر چیز کو کھول کے بیان کرنا, یہ جو تبیان ہے نا, بیان کھولنا, ڈیفائن کرنا, یہ ڈیفائن ہر ایک کی ذہنی سطح کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے. بہت سی چیزیں قرآن نے خود ہی ڈیفائن کر دی ہیں, کچھ چیزیں قرآن نے واضح نہیں کی ہیں لیکن اس کے بارے میں اتنی وضاحت دے دی کہ وہ حدیث بیان کرے گی, تو یہ بھی تو کھول کے بیان کرنا ہو گیا نا. اور کچھ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی واضح بتائی ہیں کہ اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی, اس میں کسی کی تقلید نہیں ہے. اس میں ہم بھی کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کو فالو مت کرو, اس میں حدیث کو فالو کرنا پڑے گا, وہ اتنی واضح ہیں اس میں کوئی اختلاف رائے ہو ہی نہیں سکتا. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست ڈیفائن نہیں کی بلکہ بتا دیا, بلغ عنی ولو آیا فرب حامل فقہ غیر فقیہ, فرمایا مجھ سے جو سنو آگے پہنچا دو, اس لیے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو علم رکھتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں. نہیں یار کیا, یہ صحیح حدیث ہے, یہاں علم سے مراد ہے حدیث, جو حدیث جانتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں. تو نبی نے امت کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا کہ میری امت میں دو طبقے ہیں, ایک صرف حدیث کو جاننے والے اور دوسرے وہ ہیں جو جانتے بھی ہیں اور ساتھ ساتھ سمجھتے بھی ہیں. تو جو جانتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں انہیں فالو کرے گا, فالو کرنا پڑے گا ان کو کہ جو جانتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں. اب اگر آپ امت میں تقلید کا یہ سیٹ اپ ختم کر دو تو اس کا مطلب آپ ساری امت کو ایک قسم پہ لے کے آ رہے ہیں کہ سب جانتے بھی ہیں اور سب سمجھتے بھی ہیں, تو یہ حدیث کی مخالفت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اب لوگ کہتے ہیں بھائی جب حدیث آ گئی تو اس کو فالو کرو. نہیں ایسا نہیں ہے, آپ کو اس کا مفہوم پوچھنا پڑے گا علماء سے, اس کا مطلب پوچھنا پڑے گا علماء سے. بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا, تو کیا یہ حدیث آپ کے سامنے آئے گی تو آپ یہ فتویٰ دے دو گے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سنت ہے؟ ہے بھائی ایسے تھوڑی ہوتا ہے فوراً حدیث, اس کے مخالف دوسری روایتیں بھی ہیں. میں نے ایک بتایا تھا نا کہ آج کل علم کی کمی ہے, پھر جتنا علم ہے اس میں عمق نہیں ہے, گہرائی نہیں ہے. جو ایک روایت سامنے آ گئی بس لوگوں میں ایک فتنہ پھیلانا شروع کر دیا, اس کو آگ لگا دی لوگوں میں, سب کو گمراہ, سب کو جو ہے نا اس کے مخالف, یہ سب حدیث کے مخالف ہیں. امام مالک رحمہ اللہ تعالی, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی, ایک حدیث ہے, میں اب بتاتا ہوں کہ کیسے, یعنی ایک حدیث ہے کہ قضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمین و شاہد, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدمے میں فیصلہ کیا ہے, جو مدعی تھے نا جس نے دعویٰ کیا تھا, اس مدعی سے ایک گواہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کیا اور ایک قسم اٹھوا لی. نہیں یعنی بات سمجھ میں, بخاری کی یہ حدیث ہے. اس حدیث کی بنیاد پہ امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل کا مذہب یہ ہے کہ جب بھی کوئی کسی پہ دعویٰ کرے گا تو دو گواہ کا پیش کرنا ضروری, بولو بھائی, نہیں, ایک گواہ ہو اور دوسری یہ قسم اٹھا لے کے اپنے دعوے پر, تو یہ قسم بھی گواہ کے قائم مقام بن جائے گی. بخاری کی حدیث ہے. اب میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا, امام ابو حنیفہ اس کے قائل نہیں ہے. امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے اور فقہ حنفی میں یہ ہے کہ دعویٰ جو کرے گا اس کو کم سے کم دو گواہ پیش کرنا, بولو بھائی, ضروری. جس کے خلاف دعویٰ ہوا ہے قسم اس سے اٹھوائی جائے گی. بھائی جس نے دعویٰ کیا وہ دو گواہ پیش کرے تو اس کے حق میں فیصلہ, اگر وہ گواہ نہیں پیش کر سکا تو جس کے خلاف دعویٰ کیا گیا ہے وہ قسم اٹھا لے اپنے برحق ہونے پر تو کیس خارج کر دیا جائے گا. امام ابو حنیفہ کا مذہب کیا ہے, دو گواہ پیش کرنے پڑیں گے, ایک گواہ اور ایک قسم سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. اب ایک بہت بڑے فقیہ ہیں, انہوں نے امام ابو حنیفہ کے مذہب پہ، امام مالک کے مذہب پہ طنز کیا ہے. انہوں نے کہا، میں نے خود ان کی تحریر پڑھی، کہ جب نبی کا یہ فتویٰ موجود ہے، نبی کا یہ فتویٰ موجود ہے کہ نبی نے ایک گواہ پر بھی فیصلہ کیا ہے، تو کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ نبی کے قول کو چھوڑ کر امام ابو حنیفہ کے قول پہ فتویٰ دے. یہ گمراہی ہے. وہ تو ذرا معتدل تھے، انہوں نے گمراہ کہا، ورنہ کفر کا فتویٰ بھی لگ جاتا ہے. جب آپ نے اس کو نبی کا فتویٰ بنا دیا پکا ڈھکا بخاری کی حدیث کی بنیاد پر، تو پھر تو جو شیخ حنفی کو فالو کرے گا وہ تو کافر ہی کہلائے گا، اور کیا کہلائے گا. حالانکہ سرسری طور پر آپ جب دیکھیں گے یہ، تو آپ کو یہ بات بڑی جاندار لگے گی. جب بخاری کی، اچھا پھر وہ سوال کا انداز یہ ہوگا کہ کیا بتاؤ بخاری میں نہیں ہے یہ حدیث؟ ہاں جی بخاری میں. کیا بخاری کی ساری حدیثیں صحیح نہیں ہوتی؟ ہاں جی صحیح ہوتی ہیں. پھر کیوں دو گواہ مانگتے ہو بھائی؟ اب ایک عامی آدمی کیا ہو جائے گا، ہکا بکا ہو رہا یہ کیا ہو گیا. ہر ایک، نہ ہر مسجد کے امام کے پاس ان باتوں کے جوابات ہوتے ہیں. لوگ کیا کرتے ہیں، کسی نے اس طرح کے اعتراض کیا، آپ امام صاحب کے پاس گئے، اس نے بھرٹ کر کے بھگا دیا آپ کو. وہ تھوڑی اس کام کے لیے سارا دن بیٹھا ہوا ہے کہ وہ پڑھتا رہے. ہر نہ امام کو اتنی صلاحیت ہوتی ہے، نہ ہر مولوی کے پاس اتنا علم ہوتا ہے. اگر ہوتا بھی ہے تو اس کے پاس وقت نہیں ہوتا، وقت بھی ہوتا ہے تو سمجھانے کی صلاحیت نہیں ہوتی. ساری چیزیں. تو چار پانچ آدمیوں کے بعد جا کے ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے کہ وہ لوگ ہیں، فرقے کا نام لیا، وہ میں وہاں جا رہا ہوں. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے یار وہ صحیح ہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے ان کی نمازیں بڑی لمبی ہوتی ہیں. مجھے خیال آیا میں ان سے کہوں کہ اس کے بعد اگر کوئی نیا فرقہ آیا جو ان سے بھی لمبی نماز پڑھنے لگا تو پھر وہ والا صحیح ہوگا. لمبی نماز کوئی کرائیٹیریا ہے جس کسی کے صحیح ہوگا؟ میں نے کہا ہم لوگ کی نماز اگر مختصر ہے تو آپ مشورہ دو کہ حضرت آپ نمازیں ذرا لمبی پڑھ لیا کریں. اگر کسی میں کوئی غلطی ہے تو یوں کہا جائے نا کہ اس کو تھوڑا صحیح کر لو. یہ تھوڑی کہ وہ مسلمان غلطی کر رہے ہیں تو مسلمانوں کو چھوڑ دیا جائے. تو میں نے کہا جتنی نماز حدیث سے ثابت ہے، قرآن و سنت سے ثابت ہے، اتنی نماز اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو آگے پھر ساری گریویاں ہیں. اسے جتنی لمبی کرو گے ثواب بڑھے گا، ٹھیک ہے نا، جتنی لمبی کرو گے. لیکن یہ کسی کے برحق ہونے کی علامت نہیں ہوتی ہے. تو وہ آگے کہنے لگے، ہاں خیر میں یہ بتا رہا تھا کہ اب ہر ایک کے پاس تحریر تو لکھ دی، کتابیں بھی چھپ گئیں، کتابیں چھپی بھی ہیں جس میں یہ لکھا ہوا ہے، کئی سارے اقوال نا جس میں امام ابو حنیفہ کا قول بظاہر حدیث سے ٹکرا رہا ہے بظاہر، اور اس میں جگہ جگہ کہ یہ جب بخاری کی اس حدیث میں یہ ہے تو کسی کے لیے جائز نہیں کہ امام حنیفہ کے قول پہ فتویٰ دے. بخاری میں جب یہ لکھا ہوا ہے تو جائز نہیں کہ فتویٰ دے. کئی سارے اقوال. حالانکہ بات یہ ہے، تو پھر ایک عالم نے اس کے خلاف کتاب لکھی، اسٹائل ان کا بھی وہی. انہوں نے لکھا کہ جب قرآن میں آتا ہے کہ کسی بھی دعوے پر وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ، جب بھی کوئی دعویٰ ہو، گواہ، کوئی معاملہ ہو جس میں گواہ ہو، تو دو مردوں کو گواہ بناؤ. اگر دو مرد نہ ہو فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو ایک مرد اور دو عورتیں. تو جب قرآن میں اللہ کا فیصلہ آ گیا کہ دعوے پر دو گواہ ہونے چاہیے، تو کسی کے لیے جائز نہیں کہ اس مفتی کے قول پہ فتویٰ دے جو اس قسم کی کتابیں چھاپ رہا ہے. یہ بھی اسٹائل غلط ہے، تو مناظرانہ اسٹائل ہو گیا نا. جہاں سے بھی اسٹائل ایسا ہوگا وہ دونوں طرف ہی غلطی ہے. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ نے قرآن سے استدلال کیا ہے. بھائی تمہارے پاس قرآن کی آیت نہیں، تم بخاری دیکھ رہے ہو. قرآن میں آتا ہے کہ جب کوئی معاملہ ہو تو گواہ جب بناؤ گے، لکھت پڑھت کا کوئی بھی معاملہ ہو، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ، تو کتنے آدمیوں کو گواہ بناؤ گے؟ دو آدمیوں کو. فَإِن لَمْ کیا ہے، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَمْ يَكُونُوا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، اگر دو مرد نہ ملے تو ایک مرد اور دو عورتیں. تو قرآن نے شہادت کا نصاب کیا بنایا ہے؟ ایک مرد اور دو عورتیں. اس لیے امام حنیفہ کی رائے ہے کہ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تھا وہ ایک جزوی واقعہ تھا، وہ بھی قانون نہیں ہے. پھر اب جزوی واقعے کی لوگوں نے تعویلات کی ہیں، کسی نے کہا اس کا یہ مطلب تھا، کسی نے کہا اس کا یہ مطلب تھا، کسی نے کہا اس حدیث کا یہ مطلب تھا. تو اب لوگ پھر امام حنیفہ کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے، یہ فقہ حنفی کے پیچھے، کہ دیکھو جب ان کو امام ابو حنیفہ کا قول حدیث کے خلاف لگ رہا ہے تو امام ابو حنیفہ کے قول کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، حدیثوں کے مطلب تراشے جا رہے ہیں. اللہ کے بندے اگر آپ حدیثوں کے مطلب نہیں نکالتے تو آپ کو قرآن کی آیتوں کے پھر 10 مطلب نکالنے پڑیں گے. حدیث ایک جزوی واقعہ ہے اور علماء نے اس کے مختلف تشریحات کی ہیں. بھائی اس کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے. میرے دل کو جو سب سے زیادہ اس کی تشریح لگتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا تھا اور اس فیصلے پر مدعا علیہ راضی تھا، جس کے خلاف فیصلہ ہو اس کا حق ہے کہ وہ دو گواہوں کا مطالبہ کرے، اگر وہ دو گواہ کا مطالبہ نہیں کر رہا، وہ خاموش ہے کہ چل بھائی تو قسم اٹھا لیتا ہے میں دستبردار ہو جاتا ہوں، تو یہ تو اس کا حق ہے نا اگر وہ نہیں کر رہا. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کسی پہ راضی ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں بھائی تم قسم اٹھا لو تو میں دستبردار ہو جاؤں گا، تو اس نے چونکہ اعتراض نہیں کیا اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گواہ اور ایک قسم پہ فیصلہ کیا ہے. لیکن بخاری سے بھی زیادہ جو مشہور حدیث ہے، جو بخاری کے علاوہ باقی کتابوں میں بھی حدیث کی، اس میں آتا ہے البینت علی المدعی والیمین علی من انکر، دلیل اس کے ذمے ہے جو دعویٰ کرے گا اور قسم اس کے ذمے ہے جو دعوے کا انکار کرے گا، وہ بھی تو نبی ہی کے الفاظ ہیں. تو امام ابو حنیفہ نے قرآن کو اور مشہور حدیث کو اصول بنایا اور ایک جو جزوی واقعہ تھا اس میں تاویل کر دی. یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ آپ ایک جزوی واقعے کو اصول بنائیں اور قرآن میں اور مشہور حدیث میں تاویل کر دیں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ. رفع الیدین کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے. میرا مقصد ہے کہ رفع الیدین کا مسئلہ چھیڑنا نہیں ہے، یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، یوں پڑھ لو یوں پڑھ لو چلتا ہے سب، اس میں بھی الزامات لگائے جاتے ہیں کہ امام حدیث دکھاؤ گے بخاری میں یہ لکھا ہوا ہے رفع الیدین کیا اور فقہ حنفی میں نہیں کیا جا رہا، اس کی کیا دلیل ہے؟ اور بیچارہ کہیں کسی امام سے پوچھے گا تو لنگڑی لولی سی ایک دلیل کہیں ترمذی کے حاشیے میں کوئی روایت نکال کے لے آئے گا، کہیں یہ دیکھو ادھر بخاری میں بھی ہے، ادھر مسلم میں بھی ہے، ادھر نسائی میں بھی ہے، ادھر جناب ابو داؤد میں بھی ہے، اور ادھر ترمذی کی ایک عبداللہ بن مبارک سے مروی، سوری عبداللہ بن مسعود سے مروی ایک روایت تم کو ملی ہے جس میں آتا ہے کہ نہیں کیا، اور اس روایت کی سند پہ بھی کلام ہے. اس روایت کے بارے میں عبداللہ بن مبارک نے لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں، تو وہ تو بیچارہ ویسے ہی ٹھٹرا ہوا تھا، یہ سن کے اور زیادہ ٹھٹر جاتا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ امام حنیفہ کی دلیل اتنی کمزور ہے، بات یہ کہ آپ نے خود ایک اصول وضع کیا، پھر اس وضع شدہ اصول پر آپ نے خود ایک عمارت قائم کر دی. آپ نے اصول یہ وضع کیا کہ جس طرف زیادہ حدیثیں ہوں گی اس کو فالو کیا جائے گا، جس طرف کم حدیثیں ہوں گی اس کو فالو نہیں کیا جائے گا. یہ اصول ہی غلط ہے. یہ کس مجتہد کا اصول ہے؟ امام یہ جو رفع الیدین کرنے کی حدیثیں ہیں نا، کرنے کی، یہ زیادہ اس لیے ہیں کہ جو چیز کرنے کی ہوتی ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے، جو نہیں کرنے کی ہوتی اس کو بیان ہی نہیں کیا جاتا. بھائی دیکھو، آپ کسی کے گھر آئے تو آپ نے جو جو کام کیے، آپ جب واپس جائیں گے تو آپ اپنے دوست کو بتائیں گے فلاں صاحب میرے گھر آئے تھے، انہوں نے یہ بھی کیا، انہوں نے یہ بھی کیا، انہوں نے یہ بھی کیا، انہوں نے یہ بھی کیا. جو جو کام نہیں کیے وہ تھوڑی بتائیں گے، انہوں نے یہ بھی نہیں کیا، انہوں نے یہ بھی نہیں کیا، کروڑوں کام ہیں جو آپ نے نہیں کیے. کیا خیال ہے بھائی؟ اب آپ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، جس نماز میں آپ نے جس موقع پر رفع الیدین کیا اس کو صحابی نے بیان کیا، جب نہیں کیا تو اس کو بیان کیا ہی نہیں ہے. تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ نبی کی اکثر نماز رفع الیدین کے ساتھ ہوتی تھی، یہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا. اب یہ بھی ثابت نہیں ہوتا کہ اکثر بغیر رفع الیدین کے ہوتی تھی، یہ بھی ثابت نہیں ہوتا. اب اس میں جو امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے، کیونکہ امام حنیفہ نے ایک ایک مسئلے کی تہ میں گھس کے غور کیا ہے. میں جامع رشید میں اصول فقہ پڑھاتا ہوں، اصول فقہ، اصول فقہ کا مطلب وہ کون سے بنیادی اصول ہیں جن اصولوں کو سامنے رکھ کر فقہ حنفی کو مرتب کیا گیا ہے، یا وہ کون سے شوافے کے اصول الگ ہیں، شوافے نے کون سے اصول ہیں جن کو مرتب کر کے یعنی فقہ کی بنیاد رکھی ہے. تو سب سے کم قیاس جو ہے نا، سب سے کم قیاس وہ فقہ حنفی میں ہے. نصوص کی سب سے زیادہ اتباع، کہ قرآن و سنت سے ذرا بھی نہیں ہٹنا، یہ سب سے زیادہ اتباع فقہ حنفی میں آپ کو نظر آئے گی اگر آپ اس کی گہرائی میں گھس کے غور کرو گے. میں اس کی چند مثالیں دیتا ہوں آپ کو. بعض چیزیں حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی، بعض چیزیں ایسی ہیں جو بیان نہیں کی، تو جو بیان نہیں کی ان کو ان چیزوں پہ قیاس کیا جاتا ہے جو بیان کر دی. اب قیاس میں علت کون سی نکالی جائے گی؟ یعنی حدیث میں کوئی چیز آ گئی نا کہ یہ حرام ہے، تو مجتہد اس میں غور کرتے ہیں بھائی اس کی وجہ کیا ہے، حرام کیوں ہے یہ. جب وجہ سامنے آتی ہے تو بھائی یہ والی وجہ بھی اس میں پائی جائے گی تو وہ بھی حرام ہوگا. تو وہ وجہ نکالنے میں مجتہدین کا بعض دفعہ اختلاف ہو جاتا ہے. اس کی میں ایک مثال دوں گا تو بات سمجھ میں آئے گی آپ کے. مثال کے طور پر دیکھیں, اگر کوئی شخص خدا نخواستہ کسی عورت سے زنا کر لے, کسی عورت سے زنا کر لے, تو کیا اس عورت کی بیٹی سے یہ آدمی شادی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ اس مسئلے کا قرآن و سنت میں واضح لفظوں میں کہیں ذکر نہیں ہے. نکاح کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ تم نے جب نکاح کیا بیوی سے ہم بستری کر لی تو اب اس کی بیٹی سے نکاح, بولے بھائی نہیں کر سکتے. ٹیکنیکل پیچیدہ مسئلہ ہے لیکن ذرا سمجھا رہا ہوں, کوشش کریں سمجھنے کی کہ علت کیسے نکالی جاتی ہے. اور امام حنیفہ کا اصول اس بارے میں کیا ہے, کسی نے قرآن کے الفاظ کیا ہیں, وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن, جب تم نے کسی عورت سے نکاح کیا اور اس عورت سے ہم بستری کر لی تو اب اس عورت کی جو پہلے سے بیٹی تھی نا ستیلی, تمہاری ستیلی بیٹی ہے, اس ستیلی بیٹی سے تم نکاح, بولے بھائی نہیں ہو سکتا. اب اگر زنا کر لیا کسی نے کسی عورت سے تو زنا کے بعد کیا اس کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے؟ اس کے بارے میں قرآن و حدیث خاموش ہے. صحابہ کے دور میں ایسا کوئی واقعہ, یعنی نبی کے دور میں ایسا کوئی واقعہ سامنے نہیں آیا. اب اجتہاد ہے, مجتہدین اجتہاد کرتے ہیں. امام شافعی رحمہ اللہ, وہ بھی ہمارے سروں کا تاج ہیں, دوسرے فقہا ہیں, اور جمہور کا جو امام حنیفہ کے مقابلے میں جو جمہور ہیں ان کا مذہب یہ ہے کہ بھائی دیکھو سوتیلی بیٹی بیٹی بنتی ہے نکاح کے رشتے کی وجہ سے. نکاح ایک نعمت ہے تو اس نعمت سے آپ کے خاندان میں اضافہ ہوتا ہے, تو لہذا آپ کی بیٹی کیا بن جاتی ہے؟ آپ کی بیوی کی بیٹی آپ کی بیٹی بن جاتی ہے. تو حرام چیز سے وہ آپ کی بیٹی نہیں بن سکتی, وہ آپ پر حرام نہیں ہو سکتی. کیونکہ اگر آپ حرام چیز کو رشتوں کا ذریعہ بنا رہے ہیں تو یہ تو عجیب سی بات ہو گئی کہ جس عورت سے زنا ہوا اس کی ماں کو آپ اس کی ساس بنا رہے ہیں اور اس کی بیٹی کو آپ اس کی بیٹی بنا رہے ہیں, یہی ہو گیا نا بھائی. آپ کے جب کسی خاتون سے نکاح کرتے ہیں تو اس کی ماں آپ کی ساس بن جاتی ہے نا, قیامت تک آپ اس سے نکاح نہیں کر سکتے اور نہ اس کی بیٹی سے نکاح کر سکتے ہیں اپنی بیوی کی بیٹی سے. تو وہ کہتے ہیں نکاح سے رشتے ثابت ہوتے ہیں, زنا تو حرام ہے, حرام چیزوں سے رشتے ثابت, بولو بھائی نہیں ہوتے. تو ناجائز ہے, ناجائز کام سے رشتے کیسے ثابت ہوں گے؟ امام حنیفہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے علت نکالی ہے نا, شیخ حنفی کی جو دلیل ہے, یہ جو آپ نے علت نکالی ہے, ہمیں اس علت کی شریعت میں اور کوئی مثال نہیں ملتی, لہذا یہ علت صرف اور صرف مجتہد کی اپنی رائے ہے. امام حنیفہ کہتے ہیں ایسی علت نکالی جائے گی جس کی ہمیں شریعت ہی میں مثال ملتی ہو. امام حنیفہ کہتے ہیں کہ جب عورت سے نکاح ہوتا ہے تو اس کی بیٹی جو آپ پر حرام ہوتی ہے وہ نکاح کی وجہ سے نہیں ہوتی, بلکہ اس لیے کہ نکاح ذریعہ ہے اولاد پیدا کرنے کا, اور اولاد سے ایک دوسرے کا میاں بیوی بی جز بن جاتے ہیں. جو بچہ ہوتا ہے نا, بچہ, بچے میں بیوی بی کا گوشت خون بھی ہوتا ہے اور شوہر کا گوشت خون بھی ہوتا ہے. تو بچہ اصل میں رشتہ داری جوڑ دیتا ہے. آپ کی جو ساس ہے وہ بچے کی نانی بنے گی, تو بچے کے واسطے سے رشتہ داری ثابت ہوتی ہے, یعنی ایک دوسرے کا جز بن جانا. اب شریعت نے ہم بستری کرتے ہی بیٹی کو اس لیے حرام قرار دے دیا کہ ہم بستری سبب ہے اولاد کا, تو شریعت نے اولاد کا انتظار نہیں کیا. اسلام نے کہا جو اولاد کا جب سبب پایا جائے گا نا تو اسی سے رشتہ قائم ہو جائے گا. تو پتہ یہ چلا کہ ایک دوسرے کی باڈی کا جز بن جانا یہ سبب بن رہا ہے رشتے جوڑنے کا. جیسے آپ سفر میں جاؤ تو سفر میں جاتے ہی نمازیں چار کی دو ہو جاتی ہیں, چاہے آپ کو مشقت ہو یا نہ ہو, کیونکہ سفر سبب ہے مشقت کا. کہتے ہیں میاں بیوی میں ہم بستری ہو جانا یہ سبب ہے اولاد کا, تو ہم بستری ہی پر حکم کا مدار رکھا ہے, اولاد کا انتظار شریعت نے نہیں کیا. ہم یہ کہتے ہیں جز بن جاتے ہیں اس لیے رشتے ثابت ہوتے ہیں, اور ہمارے پاس قرآن و سنت میں اس کی مثال بھی موجود ہے قرآن و سنت میں. تو ہم ایسی چیز کو فالو کریں گے جس کی قرآن و سنت میں ہمیں مثال ملتی ہو. وہ کیا ہے کہ ایک عورت اگر بچے کو دودھ پلا دے بچپن میں تو بچہ اس کا بیٹا بن جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا جز بن گیا, وہ اس کے دودھ سے اس کی پرورش ہو رہی ہے. پتہ یہ چلا کہ جزئیت باڈی کا حصہ بن جانا یہ سبب ہے رشتوں کو حرام کرنے کا. نہیں آ رہی میرا غالبا, جن کی آگے ٹھیک ہے نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. تو کہتے ہیں اب جب زنا جب ہے نا, زنا وہ بھی اولاد کے پیدا کرنے کا سبب ہے, چاہے ناجائز بچہ ہو لیکن سبب ہے, تو زنا سے بھی اسی طرح جزئیت ثابت ہوگی جس طرح نکاح سے ثابت ہوتی ہے. رہا یہ اعتراض کہ نکاح تو ایک حلال چیز ہے اور زنا بالکل حرام چیز ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کسی عورت کا چوری کا دودھ پلا دے کسی بچے کو، ایک عورت نے اپنا دودھ کسی برتن میں نکال کے رکھا، آپ نے وہ برتن میں دودھ چوری کر کے کسی بچے کے پیٹ میں اتار دیا، تو بچہ رضائی بیٹا بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ بھائی جزئیت چاہے جائز طریقے سے ثابت ہو رہی ہے یا ناجائز طریقے سے، تو یہ ایسی جزئیت ہے جس کی ہمیں شریعت میں مثال ملتی ہے. اسی وجہ سے فقہ حنفی میں قیاس بہت کم ہے، چاروں فقہ جو ہے نا ان میں سب سے کم قیاس فقہ حنفی میں ہے، کیونکہ فقہ حنفی میں قیاس کی شرطیں بہت سخت ہیں. نہیں یاری میرا خیال ہے بات، تو جو امام ابو حنیفہ فقہ کو گہرائی میں گھس کے پڑھتا ہے اس کے سامنے امام ابو حنیفہ کی ذہانت کھلتی چلی جاتی ہے، کھلتی چلی جاتی ہے، اور اسے امام شافعی کا یہ قول یاد آتا ہے، الناس عیال ابی حنیفہ فی الفقہ، لوگ قرآن و حدیث کو سمجھنے میں ابو حنیفہ کے محتاج ہیں. فقہ کا مطلب ہوتا ہے قرآن و حدیث کا سمجھنا، قرآن و حدیث کو جانتے سب ہیں، بہت جانتے ہیں، سمجھنے والے کم ہوتے ہیں. تو اتنی بڑی گواہی دے رہے ہیں ان کے حق میں، الناس عیال ابی حنیفہ فی الفقہ. اور اس کی بہت ساری مثالیں، میں بھی موضوع رفع الیدین کا ایک چھوٹا سا میں کر دوں. ابھی میں یہ رفع الیدین کے مسئلے چھیڑنے کے لیے نہیں بیٹھا، مجھے یہ بہت ہی گھٹیا قسم کی حرکتیں لگتی ہیں کہ ان حالات میں شام میں بمباری ہو رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے اور ہم رفع الیدین کے مسئلوں پہ الجھنا شروع کر دیں، صرف اور صرف یہ بتانے کی جو کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، یہاں بھی اگر کوئی بیٹھا ہوا کر رہا ہے تو کر لے، فجر بھی میں پڑھ لے، میں نہیں چھوڑوں گا. ٹھیک ہے، ہماری مسجد میں آتے ہیں، رفع الیدین بھی کرتے ہیں، نہیں بھی کرتے، میں نے آج تک کسی کو نہیں چھیڑا. تو صرف یہ امام حنیفہ سے دفاع تو ہم کریں گے نا، لوگ ان کو سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہے. تو رفع الیدین کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات میں عرض کروں کہ کیونکہ یہ مسئلہ سب سے زیادہ اٹھایا جاتا ہے، رفع الیدین کے بارے میں امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ نہیں ہے کہ نبی نے رفع الیدین نہیں کیا. اگر امام ابو حنیفہ کا یہ مذہب ہوتا نا کہ نبی نے رفع الیدین نہیں کیا، پھر بخاری مسلم کی حدیثیں امام ابو حنیفہ کے خلاف ہوتی ہیں، کیونکہ ان میں تو آتا ہے کیا ہے. امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بالکل آخری عمل تھا وہ رفع الیدین ترک کرنے کا تھا، بالکل جو آخری عمل تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں آپ نے ترک کر دیا تھا. اب میں نمبر لگا کے مختصر اس کی چھوٹی چھوٹی چند دلائل لے لوں. پہلی بات یہ کہ رفع الیدین کے بارے میں جو ہم حدیثیں دیکھتے ہیں اس میں ہمیں ہر حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مختلف نظر آئے گا رفع الیدین سے متعلق. سنن نسائی کی بالکل صحیح حدیث ہے، علامہ ناصر الدین البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. اس حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے، سجدے میں جاتے ہوئے اور دو سجدوں کے درمیان میں بھی رفع الیدین کیا ہے. نہیں یاری میرا خیال ہے بات، یہ بھی ثابت ہے. بخاری کی حدیث میں پھر آئے گا نبی نے رکوع میں جاتے ہوئے کیا، رکوع سے اٹھتے ہوئے کیا، اور تیسری رکعت کے لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں تو بھی رفع الیدین کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن دو سجدوں کے درمیان بولو بھائی نہیں، اس کا تذکرہ نہیں ہے. اسی طرح پھر بخاری ہی میں حدیث ہے کہ نبی نے رکوع میں جاتے ہوئے کیا، رکوع سے اٹھتے ہوئے کیا، تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے کا ذکر نہیں ہے. پھر بخاری ہی میں ہے رکوع میں جاتے ہوئے ہیں، رکوع سے اٹھتے ہوئے کا تذکرہ نہیں ہے. اب بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ دیکھو رکوع میں جاتے ہوئے ہیں، رکوع سے اٹھتے ہوئے کا تذکرہ نہیں ہے، تو کسی شے کا تذکرہ نہ ہونے سے یہ تو لازم نہیں آتا کہ کیا ہی نہیں ہے. بھائی کیا ہوگا لیکن راوی نے بیان نہیں کیا اس کو. ہم کہتے ہیں بھائی یہ بھی تو نبی کی نماز ہے نا، رکوع میں جاتے ہوئے آ رہا ہے، رکوع سے اٹھتے ہوئے نہیں آ رہا، تو کہنے اٹھتے ہوئے نہیں آ رہا کا مطلب یہ تھوڑی کہ چھوڑ دیا، بھائی تذکرہ ہی نہیں کیا. ہم یہ کہتے ہیں کہ جب کسی شے کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو یا تو پورا ذکر کیا جاتا ہے یا پورا چھوڑ دیا جاتا ہے اس کو. راوی یا تو رفع الیدین کو اہمیت نہیں دے رہے، اس کو بیان نہیں کر رہے، اگر نہیں اہمیت دے رہے ہوتے تو نہ رکوع میں جاتے ہوئے کا تذکرہ کرتے نہ رکوع سے اٹھتے ہوئے کا. لیکن اگر وہ رفع الیدین کو اہمیت دے رہے ہیں کہ نبی کی اس کیفیت کو بیان کر رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب وہ اس کو بیان کرنا چاہ رہا ہے راوی حدیث کا کہ کہاں کہاں کیا، کہاں کہاں نہیں کیا، لہذا جہاں کیا وہاں تذکرہ کیا جا رہا ہے، جہاں نہیں کیا وہاں خاموشی اختیار کی جا رہی ہے. نہیں یاری میرے خیال باس. اب ہم ان تمام روایتوں کو جب ملایا جائے، تمام روایتوں کو، تو
تو ان تمام روایتوں اور ترمذی کی حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بالکل صحیح حدیث ہے کہ اس میں آتا ہے اللہ صلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا میں تمہیں نبی کی نماز والا طریقہ نہ بتاؤں, اس میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین کیا اور باقی جگہوں پہ رفع الیدین نہیں کیا. اب یہ جو حدیث پر اعتراض ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے اور حوالہ دیا جاتا ہے کہ عبداللہ بن مبارک نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا, تو یاد رکھو یہاں بھی کنفیوژن پیدا کی جاتی ہے. عبداللہ بن مبارک نے عبداللہ بن مسعود کی اس حدیث کو ضعیف نہیں قرار دیا. عبداللہ بن مسعود سے دو حدیثیں منقول ہیں. ایک میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نماز پڑھی, الفاظ اس کے ہی ہیں, اس کو عبداللہ بن مبارک نے ضعیف قرار دیا ہے. دوسری میں آتا ہے کہ میں تمہیں ایسے پڑھ کے بتاؤں جیسے نبی نے پڑھی, اس کو عبداللہ بن مبارک نے ضعیف نہیں قرار دیا, بلکہ اس کو امام ترمذی نے ہذا حدیث حسن صحیح قرار دیا ہے. بعض نسخوں میں حسن ہے, بعض میں حسن صحیح ہے. اور ناصر الدین البانی رحمہ اللہ جو اہل حدیث کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں, انہوں نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. شیخ احمد شاکر جو سعودی عرب کے بہت بڑے عالم ہیں, انہوں نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. نہیں آ رہی بات, یہ بالکل صحیح حدیث ہے. تو اس میں کیا ہے, صرف تکبیر تحریمہ کے وقت. تو اب ان تمام روایتوں کو ملایا جائے تو کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی کا دور رفع الیدین کے معاملے میں نبی کا عمل مختلف رہا ہے. اب مختلف میں یا تو قلت سے کثرت کی طرف, پہلے بالکل نہیں کرتے تھے, پھر آہستہ آہستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھانا شروع کر دیا, یہاں تک کہ دو سردوں کے درمیان بھی رفع الیدین کرنا شروع کر دیا جیسے کہ نسائی کی حدیث ہے, یا معاملہ الٹا تھا کہ ابتدائے اسلام میں آپ ہر موقع پر رفع الیدین کیا کرتے تھے, یہاں تک کہ سلام کے وقت بھی رفع الیدین ثابت ہے. صحیح ہے, مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا مالی اراکم رافی ایدیکم کانھا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ. صحابہ سلام کے وقت ہاتھ اٹھایا کرتے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ سرکش گھوڑوں کی دم کی طرح تم ہاتھ اٹھا رہے ہو, نماز میں سکون پیدا کرو, ہاتھ مت اٹھاؤ. ہم یہ کہتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی پہلے یہاں کیا کرتے ہوں گے اس, ورنہ صحابہ خود سے رفع الیدین سلام کے وقت نہیں کریں گے. لیکن چونکہ منسوخ ہو گیا, بعض صحابہ کو علم نہ ہوا, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ سخت تنبیہ فرمائی کہ نماز میں سکون پیدا کرو. منسوخ شدہ چیز پر ایسی تنبیہ کی جا سکتی ہے, لیکن اگر کوئی اس حدیث کو کیا کہتے ہیں اس کا کچھ اور مطلب ہے کچھ, تو باقی تو مفہوم واضح ہے نا, سمجھ میں آتا ہے نا باقی روایتوں کا. تو اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مختلف دور میں مختلف رہا ہے, تو یا تو کمی سے زیادتی کی طرف یا زیادتی سے کمی کی طرف. کمی سے زیادتی کا کوئی بھی قائل نہیں ہے, ورنہ دو سردوں کے درمیان بھی رفع الیدین آپ کو کرنا پڑے گا. نہیں آ رہی بات. اور دو سردوں کے درمیان واضح حدیث ہے کہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک کر دیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ اس میں تو ترک کرنے کا صراحتن تذکرہ ہے, باقیوں میں صراحتن نہیں ہے, اشارتن ہے, عمل بتا رہا ہے. اور پھر اس پہ اور بھی قرائن ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر عمر میں ترک کر دیا تھا, اس پر اور بھی قرائن ہیں. وہ قرائن کیا ہیں؟ ایک امام مالک رحمہ اللہ تعالی کا قول, امام مالک سے صحیح سند سے یہ بات ثابت ہے. وہ فرماتے ہیں میں نے اہل مدینہ میں کسی کو رفع الیدین کرنے والا نہیں پایا, حالانکہ امام مالک نے موطا میں رفع الیدین کی حدیث بھی ذکر کی ہے. اور امام مالک کے شاگرد جو قاسم تھے, جن کی روایت سب سے قوی سمجھی جاتی ہے, وہ امام مالک سے نقل کرتے ہیں کہ امام مالک فرماتے ہیں میں نے مدینہ میں رفع الیدین کرنے والا کسی کو نہیں پایا. تو مدینہ والے تو لوگ وہ ہوں گے نا جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز کو فالو کیا. مدینہ کے بعد جو سب سے بڑا علمی مرکز تھا وہ کوفہ تھا صحابہ کے دور میں. کوفہ میں یہ تھا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا حضرت عمر نے, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کوفہ کو دار الخلافہ بنایا. تو 1400 بڑے بڑے صحابہ علماء صحابہ حضرت علی کے ساتھ کوفہ چلے گئے تھے. تو کوفہ مسلمانوں کا علمی مرکز بن گیا تھا. بعض لوگ کوفہ پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تمہارا دین تو کوفہ سے آیا ہے, کوفہ تو ایسا تھا, وہاں تو فتنے تھے. تو بھائی کا جہاں کوفہ میں فتنے تھے, علم بھی کوفہ ہی میں تھا. امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں علم حدیث حاصل کرنے کے لیے حجاز اتنی دفعہ گیا, مکہ اتنی دفعہ گیا, دمشق اتنی دفعہ گیا, مصر اتنی دفعہ گیا, کوفہ کتنی دفعہ گیا, لا احصی, میں شمار ہی نہیں کر سکتا. تو امام بخاری نے سب سے زیادہ سفر کوفہ کا کیا ہے. کیوں؟ کوئی چڑیا گھر تھا کوفہ میں؟ نہیں آ رہی سمجھ میں تم رہنے دے بھائی، اب چھیڑا ہے تم چھیڑو نا بھائی، سوال کیوں دیا؟ کوفہ کیوں گئے ہیں سب سے زیادہ؟ حدیث کا علم سب سے زیادہ کوفہ میں تھا. یہ جو قرات جس پر ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، سات مشہور قرآن ہے نا، پوری دنیا میں جس قاری کی قرات سب سے زیادہ مشہور ہوئی ہے، حرم میں بھی، مکہ میں بھی، مدینہ میں بھی، آج جس پر قرات کی قرآن پڑھا جاتا ہے، وہ قاری کہاں کے تھے؟ کوفہ کے تھے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو اتنا بڑا علمی مرکز تھا. میں ایک دفعہ دور حدیث میں ایک مسلم کی حدیث پڑھ رہا تھا، تو امام مسلم رحمہ اللہ تعالی، امام نووی رحمہ اللہ نے حدیث کی شرح میں لکھا کہ اتفاق کی بات ہے کہ اس حدیث کے سارے راوی حجاز کے ہیں، مکہ مدینہ کے ہیں، اور ایسا بہت کم ہوتا ہے. ایسا تو بہت ہوتا ہے کہ سارے راوی کوفہ کے ہوں، ایسا بہت ہوتا ہے. کیا پتا چلا کہ اس وقت بھی حدیث کو بیان کرنے والوں کی تعداد کوفہ میں زیادہ تھی، کوفہ میں کے لوگوں کی تعداد زیادہ تھی. تو علم کا مرکز تھا وہ. تو فقہ حنفی کی بنیاد بھی وہیں سے چلی ہے. اصل بنیاد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی، باقی اس کی جو پھیلی ہے وہ، اس کا جو پرچار ہوا ہے وہ وہاں سے ہوا ہے. تو اب جو تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کے بارے میں آتا ہے مصنف ابن ابی شیبہ میں، کانا اصحاب علی وابن مسعود لا يرفعون ایدیہم فی الصلاۃ، عبداللہ بن مسعود کے شاگرد اور حضرت علی کے شاگرد یہ نماز میں رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے. اس بات کو بھی دلیل بنایا گیا ہے کہ اتنے بڑے بڑے صحابہ کا ترک کر دینا بھی اس کی علامت ہے. یہ سب یقینی چیزیں نہیں ہیں، اجتہاد ہے. اجتہاد میں خطا کا امکان بھی ہوتا ہے، غلطی کا امکان بھی ہوتا ہے، لیکن جب یہاں غلطی کا امکان ہے تو وہاں بھی غلطی کا امکان ہے. تو یہ مجتہد کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کی نظر میں جو زیادہ بات اس کو صحیح لگ رہی ہوتی ہے وہ اس کو فالو کرتا ہے، لہذا اس میں کسی پہ کیچڑ اچھالنے کی اجازت نہیں ہے. میں جو یہ دفاع کر رہا ہوں یہ اس بات کا کہ ہم پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں نا، یہ فقہ حنفی پہ کہ یہ قرآن و سنت کو نہیں مانتے، اس دفاع میں بھی میں یہ جواب دے رہا ہوں. تو اصحاب علی اور اصحاب ابن مسعود، یہاں تک کہ کوفہ کے بارے میں آتا ہے کہ اہل کوفہ کسی مسئلے پر ایسے جمع نہیں ہوئے جیسے رفع الیدین ترک کرنے پر جمع ہوئے. تو جہاں سے حدیث کا علم آ رہا ہے، جہاں سے قرآن کا علم آ رہا ہے، وہاں کے لوگ رفع الیدین نہیں کر رہے، تو مدینہ والے بھی نہیں کر رہے امام مالک کی گواہی کے مطابق، اور کوفہ والے بھی نہیں کر رہے. تو کیا آپ ان کو قرآن و حدیث کا منکر کہو گے؟ پھر کس نے سمجھایا قرآن و حدیث اگر انہوں نے؟ اور اہل مکہ رفع الیدین کے قائل تھے، کیونکہ اہل مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی والی نمازوں کو زیادہ فالو کرتے ہیں. تو وہ مذہب بھی ٹھیک ہے. اور خلفائے راشدین کے بارے میں بھی اسی طرح کی روایات ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صلیت خلف ابا بکر و عمر فلم ارہما یرفع ایدیہما کما قال، کہ میں نے ابو بکر اور عمر کے پیچھے نماز پڑھی، وہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے. البتہ ان حضرات سے بعض روایتوں میں رفع الیدین کرنا بھی ثابت ہے. ہم کہتے ہیں احیانن، کبھی کبھار. اصل عمل وہ تھا جو اہل مدینہ فالو کر رہے ہیں اور اہل کوفہ فالو کر رہے ہیں، کبھی کبھار انہوں نے بیان جواز کے لیے کیا بھی. ہم بھی کہتے ہیں بیان جواز کے لیے کرنا جائز، افضل کی بات ہے کہ کرنا افضل ہے یا نہ کرنا افضل ہے. انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ دو سجدوں کے درمیان وہ بھی رفع الیدین کیا کرتے تھے، لیکن اس کو بھی کوئی بھی نہیں مانتا، بھئی ترک کر دیا. تو اس طرح بعض صحابہ سے اگر کوئی یہ نقل کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ یوں صحابہ ہیں جن کی رائے یہ تھی کہ وہ کرنے کے قائل تھے. میں بات کو سمیٹ کے بس ختم کرتا ہوں، یہ میرا موضوع نہیں تھا. ترمذی میں امام ترمذی شاگرد ہیں امام بخاری کے. کس کے شاگرد ہیں؟ امام بخاری کے. امام ترمذی نے رفع الیدین کی حدیث بھی ذکر کی ہے، اور اس کے نیچے لکھا ہے وہ بھی یقول بعض اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہی بعض اہل علم کا قول ہے صحابہ اور تابعین میں سے. اور جب اگلی نمبر پہ حدیث ذکر کی رفع الیدین نہ کرنے کی، تو لکھا ہے وہ بھی یقول غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہی قول ہے بہت سارے اہل علم کا صحابہ اکرام اور تابعین میں سے. تو امام ترمذی کی رائے کے مطابق جو امام بخاری کے شاگرد ہیں، رفع الیدین نہ کرنا زیادہ تر صحابہ کا مذہب ہے، اور کرنا نسبتاً کم صحابہ کا مذہب ہے. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کوئی بخاری دکھا دیا کرے اور امت پہ پورے اسلاف پر سے اعتماد ایک دم ختم کر دیا اور سب پہ جو ہے نا، ورنہ آج آپ دیکھ لو ٹیلی ویژن میں ایسے ایسے پروفیسر آ رہے ہیں کوئی قرآن کی آیت کہیں سے نکال کے لا رہا ہے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے، کوئی کہیں سے حدیث لے کر آ رہا ہے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے، لوگ اس سے گمراہ ہو رہے ہیں، یہ سب قرآن و حدیث کے نام ہی پہ گمراہ کیا جا رہا ہے۔ تو اگر آپ نے اسلاف سے اپنا رشتہ ختم کر دیا تو پھر آپ کی بریکیں فیل ہیں، یاد رکھ۔ میں وہ بس ایک اس سوال کے جو اس بحث کو ختم کرنے میں ایک جملہ کہہ کے میں بات کو ختم کرتا ہوں، کہ وہ ایک صاحب میرے پاس آئے نا طلاق ثلاث کے مسئلے میں، میں نے ان کو بتایا کہ وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حدیث کے راوی ہیں ان کا میں نے ان کو فتویٰ بتایا کہ بھئی جس حدیث سے تم استدلال کر رہے ہو اس حدیث کے راوی نہیں اس کو مانتے، وہ تو کہہ رہے تین طلاقیں تین ہوتی ہیں۔ تو وہ جواب میں کہتے ہیں ہم نے کلمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے، عبداللہ بن عباس کا کلمہ نہیں پڑھا۔ میں نے کہا آپ نے تو نبی کا کلمہ پڑھا ہے، عبداللہ بن عباس نے کس کا کلمہ پڑھا تھا؟ نہیں یاری میرا خیال ہے، یعنی میں نے کہا کہ جو یہ حدیث کا جو آپ مفہوم بیان کر رہے ہو یہ مفہوم نہیں ہے، کیونکہ حدیث کو بیان کرنے والے راوی عبداللہ بن عباس وہ کچھ اور بیان کر رہے ہیں، اور صرف یہی دلیل نہیں ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ راوی حدیث کی جو حدیث کو بیان کرنے والا راوی ہے اس کی فہم کو مستحد نہیں لیتے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ لیکن میں نے کہا یہ موقع ایسا نہیں ہے، کیونکہ بالکل حلال و حرام کا دو ٹوک اور حدیث کا کوئی مطلب بنتا بھی نہیں ہے آپ کی رائے کے مطابق، تو پھر تو سوائے اس کے کہ عبداللہ بن عباس کے قول کو آپ گمراہی کے سوا کچھ بھی نہیں قرار دے سکتے۔ یعنی وہ حدیث تو یہ نقل کر رہے ہیں کہ تین طلاقیں ایک ہوتی ہیں اور فتویٰ کیا دے رہے ہیں تین تین ہوتی ہیں، تو یہ کیا بات ہوئی ہے، تو بالکل عجیب سی بات ہو گئی۔ تو انہوں نے جواب کیا دیا مولوی صاحب نے کہ ہم نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے، عبداللہ بن عباس کا نہیں پڑھا۔ میں نے کہا آپ نے تو نبی کا پڑھا ہے مگر عبداللہ بن عباس نے کس کا پڑھا تھا؟ جب انہوں نے بھی نبی کا کلمہ پڑھا تھا تو ایک حدیث کو وہ بیان کر کے اس کے خلاف کیسے چل رہے ہیں؟ اس کا کیا جواب دو گے غیر مسلموں کو؟ وہ کہیں گے تمہارے جو حدیث بیان کرنے والے ہیں انہی کو ہی، وہی اگر حدیثوں کے خلاف چلتے رہے ہیں تو ان کی حدیثوں پر اعتماد کیسے کر رہے ہو آپ، اور کتنا بڑا الزام لگ رہا ہے اس سے صحابی رسول پر۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، اس لیے بھائی جو شرافت سے چلے آ رہے ہو نا جس طرح تمیز کے ساتھ چلتے رہو۔ اور میں وہ امام حنیفہ کے قول کی تشریح جلدی سے مکمل کروں پھر اگلے سوال کا جواب اگلے درس میں دوں گا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جو فرمایا ہے کہ کسی کے لیے جائز نہیں کہ ہمارا قول بغیر دلیل کے لے، تو وہاں اس سے مراد مجتہدین ہیں، علماء ہیں جو پایا درجے کے اجتہاد کے مقام پر، پبلک کے لیے نہیں ہے۔ اور یہ کہ امام حنیفہ کس کی تقلید کرتے تھے، امام حنیفہ جب تک مجتہد نہیں تھے تو وہ اپنے زمانے کے علماء کی تقلید ہی کیا کرتے تھے، لیکن اس زمانے میں چونکہ ایک فقہ مدون نہیں ہوا تھا تو کسی ایک فقہ کی یا ایک فقہ کی تقلید نہیں ہوتی تھی، مختلف لوگوں کی تقلید ہوتی تھی۔ یہ بہت بڑا الزام ہے امام و حنیفہ پر کہ انہیں خود بھی کچھ نہ آتا ہو اور وہ کسی کی تقلید بھی نہ کرتے ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس سے تو بڑا دنیا میں کوئی جاہل نہیں ہے جس کو خود بھی کچھ نہ آتا ہو اور وہ کسی کے پیچھے بھی نہ چلتا ہو۔ ایک بار مجھ سے کسی نے پوچھا، وہ قطر سے کسی کا فون آیا کہ وہ ایک صاحب آئے کہ اسلام میں تقلید نہیں ہے اور ڈائریکٹ قرآن پہ چلو، ڈائریکٹ حدیث پہ چلو۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، ان سے کہیں کہ پورے قرآن پہ چلو یا آدھے قرآن پہ چلو۔ کوئی عربی تھا، وہ آگے میں ان کو چھیڑ کے جاتا تھا آفس میں کہ جو تم نے درمیان میں واسطے بنائے ہوئے ہیں، کوئی شافی کا واسطہ کوئی فلانے کا واسطہ، تو یہ کیا ڈائریکٹ قرآن پہ چلو یار، یہ درمیان میں واسطے واسطے کیا ہوتے ہیں؟ تو اور آ کے ان کو تنگ کرتا تھا کہ بھئی یہ تو ڈائریکٹ قرآن پہ چلو نا۔ تو میں نے کہا اب وہ آئے نا تو اس کو ایک بات کہنا کہ ڈائریکٹ پورے قرآن پہ چلو یا ڈائریکٹ آدھے قرآن پہ چلو۔ اسٹائل ہے بھائی، اسٹائل، ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا ان سے کہنا کہ جب وہ آئیں تو پورے پہ چلوں یا آدھے پہ چلوں؟ سینا پھر کیا ہوگا؟ میں نے کہا جب وہ کہیں نا کہ پورے پہ، تو ان سے کہیں پورے پہ قرآن میں، اچھا وہ آیتیں پیش کر رہے تھے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اللہ نے جو تم پر کتاب نازل کی ہے اس کو فالو کرو، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اس کتاب کو چھوڑ کر دوسرے اولیاء کی اتباع مت کرو۔ مراد امام حنیفہ، امام شافی، یہ جو بڑے بڑے ائمہ ہیں یہ مراد ہیں، حالانکہ یہ آیت مشرکین کے بارے میں، خوارج جو تھے نا جو صحابہ کے دور میں گمراہ تھے، ان کی ایک بہت بڑی علامت یہ تھی کہ وہ قرآن کی آیتیں جو مشرکین مکہ کے بارے میں اور ان کے باپ دادا مشرک کے بارے میں نازل ہوئی وہ صحابہ کرام پر فٹ کیا کرتے تھے، صحابہ پہ فٹ کیا کرتے تھے، اہل اللہ پہ فٹ کیا کرتے تھے۔ تو جو آیتیں قرآن مجید میں مشرکین کے بارے میں ہے نا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ قرآن کے پیچھے چلو، کہتے ہیں ہم اپنے باپ دادا کے پیچھے چلیں گے، تو یہاں باپ دادا سے کون مراد ہے؟ وہ مشرکین جو کافر تھے۔ تو یہ والی آیتیں اٹھا کے کس پہ فٹ کر رہے ہیں؟ میں تو دیکھتا ہوں کبھی کبھار نیٹ پہ کوئی چھوٹے چھوٹے ساشے آ رہے ہیں مفتیوں کے
اتنے اتنے سے ہوں گے پگڑیاں باندھ کے بیٹھے ہوئے ہوں گے اور ان سے کوئی مسئلہ پوچھو کہ بھی فقہ حنفی میں یوں ہیں تو فوراً بیٹھ کے جناب وہ ایک بیان ڈاک دے گا, کیمرہ سیلفی کیمرہ رکھنا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, لا کے رکھو کیملا, پھر فوراً آیت پڑھیں گے قرآن کی, اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. اللہ نے کہا کہ جو اللہ نے تم پر قرآن نازل کیا اس کے پیچھے چلو, اس کو چھوڑ کر قرآن کے علاوہ کسی اور کے راستے پر مت چلو, چاہے وہ ابو حنیفہ ہو چاہے وہ شافعی. لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ واہ واہ, نیچے کمنٹس ہوتے ہیں واہ واہ یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے. اصل تو یہی ہے, جہالت علم اٹھ رہا ہے علم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينتزع العلم انتزاعا ولكن يقبض العلم بقبض العلماء, او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا اللہ تعالیٰ علم کو لوگوں کے سینوں سے نہیں اٹھائیں گے, علماء کے سینوں سے, علماء کو اٹھانا شروع کر دیں گے. فَإِذَا لَمْ يَبْقَ عَالِمٌ اتَّخَذَ النَّاسُ جُهَّالًا رُؤُوسًا, کہ جب علماء ختم ہو جائیں گے تو لوگ جاہلوں کو اپنا باپ بنا لیں گے, جو یوٹیوب پہ آ کے سیلفیاں بنا بنا کے پھینکتے رہیں گے, وہ ابو حنیفہ کا قول ایسا ہے, وہ شافی نے یہ کہا, وہ فلاں, تمیز سے بات بھی نہیں کرتے. ایک مولوی صاحب بیان کر رہے تھے, ان سے کسی نے مسئلہ پوچھا یوٹیوب پہ, اچھا ہر ان میں ہر آدمی ایک نئی فلم ہے, آپ دیکھو ہر ایک کی اپنی رائے ہوتی ہے قرآن و حدیث کی روشنی, ہر ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہا ہے, وہ بیٹھ رہا ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے یہ صحیح نہیں ہے, دوسرے کے کلپ سنیں گے وہ کہہ رہا ہے وہ والا صحیح نہیں, وہ کہہ رہا ہے یہ والا صحیح نہیں, وہ کہہ رہا ہے یہ صحیح نہیں, اتنے اختلافات اتنے اختلافات. ارے بھائی تم سب قرآن و سنت کا نام لے رہے ہو تو تم تو کم از کم کسی ایک رائے پہ جمع ہو جاؤ, تم تو کسی ایک رائے پہ جمع ہو جائے. طلاق کے مسئلے پر اختلاف, رفع الیدین کے مسئلے پر درجنوں اختلافات ہیں, فرض ہے سنت ہے رکن ہے کیا ہے, ہر ایک کی اپنی رائے ہے. تو اب اگر اس طرح سے ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ غیر مسلم وہاں مسلمان ہوا امریکہ میں, وہ چلا گیا رفع الیدین والوں کی مسجد میں, اس نے رفع الیدین شروع کیا, پھر بغیر رفع الیدین والوں کے گیا, انہوں نے کہا رفع الیدین نہیں ہونا چاہیے, وہ چھوڑ دیا, پھر اگلی مسجد نے کیا ٹانگیں چوڑی کی, اگلی میں پتلی کی ہیں, زور سے آمین اگلے ہونے پر آہستہ ہوتی ہے. وہ بیچارہ اتنا بوکھلایا بوکھلایا ہے, ہر آدمی اپنے مسلک پر حدیث پیش کر رہا ہے. میں کسی فرقے پر طنز نہیں کر رہا, سب میں ہے یہ ایک بیماری, سب میں ہے. رفع الیدین نہ کرنے والے بھی کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی ہلکے ہیں, ان میں بھی طنز مارنے کا ہے. یوٹیوب پہ دونوں کلپ ملیں گے آپ کو طنز مار. ہمارے مسلک میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ سامنے والا اگر مدلل بات کر رہا ہو اس کی صحیح حدیث کو بھی ضعیف قرار دے کے چھوڑنا ہے. یہ آپ کو دیوبندیوں میں بھی ملیں گے, میں کوئی ایک کی بات نہیں کر رہا. ایک دیوبندی مولوی صاحب آئے ہماری مسجد میں, بیان کیا انہوں نے, وہ بھی سومی غدین نوئی تم شہری رمضان کی فضیلت پر آدھا گھنٹہ بیان کر دیا, کیونکہ اہل حدیث حضرات کہتے ہیں وہ بھی سومی غدین نوئی تم شہری رمضان, یہ والی دعا یا یہ نیت کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. اب چونکہ انہوں نے صحیح بات کہہ دی, اس کا جواب یہ کہ مان لو ہاں بھائی نہیں ہے, ٹھیک ہے, مان لو یہ صحیح بات ہے ماشاءاللہ, اچھی بات کہیں سے بھی ملے اس کو لے لینی چاہیے, کیا خیال ہے بھائی. وہ بھی سومی غدین نوئی تم, اتنی عربی میں مشکل دعا یاد کرنے کی ضرورت کیا ہے, ویسے بھی نیت کس کا نام ہے, دل کے ارادے کا. صبح اٹھے ہو پراٹھا کھا رہے ہو چار بجے اٹھ کے, تو ابھی کیا ضرورت ہے اتنے تکلف کے, وہ بھی سومی غدین نوئی تم ساری رمضان, دل کا ارادہ ہے کافی. اگر کسی نے کتاب میں لکھ دیا ہمارے بزرگوں میں سے کسی نے, اور وہ لکھ دیا ان کی نیت اچھی ہوگی, وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ عربی میں زیادہ ثواب ہے, نیچے حاشیے میں لکھ دو کہ حضرت نے لکھا ہے مگر یہ ثابت نہیں, ختم ہو گئی بات. نہ حضرت پہ طنز کرنے کی ضرورت ہے, نہ کسی عالم پہ کیچڑ اچھالنے کی ضرورت ہے, کسی عالم کی رائے سے اختلاف ہے نیچے لکھ دو. ایک چھوٹی سی مثال دو اس کی, حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کا ایک خرید و فروخت کے متعلق مسئلے میں ایک رسالہ شائع ہوا, اس میں ان کی رائے تھی کہ یہ معاملہ جائز ہے. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ جو مفتی تقی صاحب کے استاد تھے, انہوں نے اس کے خلاف ان کو تحریر بھیجی کہ آپ کی یہ رائے صحیح نہیں ہے اور اس کی دلیل یہ ہے. ان کی طرف سے پھر جواب آیا تو حضرت نے پھر اس جواب کا جواب لکھ کے بھیجا, پھر دوبارہ وہاں سے جواب نہیں آیا, تو حضرت نے انتظار کیا جواب نہیں آیا, تو حضرت نے کہا کہ بھائی دونوں تحریریں میرا جواب بھی ان کا جواب بھی علماء کے افادے کے لیے میں شائع کر رہا ہوں تاکہ دونوں تحریریں سب کے سامنے آ جائیں گی, تو علماء کے سامنے دونوں طرف کے دلائل آئیں گے, جو بھی فیصلہ کرے میری رائے ہے, شائع کر دیا. کوئی طنز نہیں کہ ان کو میں نے جواب بھیجا تھا تو انہوں نے تو جواب ہی نہیں دیا, اس کا مطلب میدان چھوڑ کے فرار. یہ ہوتا ہے استاد, استاد ہی ہوتا ہے, میدان چھوڑ کے فرار. ابے جواب دو میری دلیلوں کا جواب دو. انہوں نے حضرت نے سوچا کہ بھئی یا تو ان کو اطمینان نہیں ہوگا, بعض دفعہ انسان کو ایک دلیل پہ اطمینان نہیں ہوتا مگر وہ ڈیفائن نہیں کر پاتا اس کو, لیکن لٹھ لے کے پیچھے پڑتا بھی نہیں ہے. تو بھائی ٹھیک ہے، یہ ایک شائع کر دیا حضرت نے، کتاب شائع کر دی، کوئی طنز نہیں، حالانکہ حضرت کے شاگرد ہیں وہ، اور آٹھ سال حضرت سے پڑھا ہے، سات آٹھ سال حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس کو پڑھا ہوگا، پھر بھی اطمینان نہیں ہوا. وہ دونوں چیزیں چلتی نہیں ہیں، اہل علم کے سامنے آتی نہیں، کچھ ادھر ہوتے رہے کچھ ادھر ہوتے رہے، چلتا رہا. ہمارے حضرت کا انتقال ہو گیا، پھر ہمارے حضرت کے ایک شاگرد تھے وہ مفتی تقی عثمانی صاحب سے بیعت ہو گئے، بیعت ہو گئے تو ان کے بہت قریب ہو گئے، جب قریب ہو گئے تو انہوں نے پھر دوبارہ توجہ دلائی، جب دوبارہ توجہ دلائی تو انہوں نے دوبارہ غور کیا تو ان کو حضرت کی رائے سمجھ میں آ گئی. پھر انہوں نے اخبار میں شائع کر دیا کہ بھائی میں نے پہلی رائے تھی مگر میں نے اس رائے سے رجوع کر لیا. اور اگر رجوع نہ بھی کرتے تو کوئی مطلب نہیں، تو کیچڑ کوئی بھی اچھالے گا چاہے ادھر کا ہو. میرے پاس ایک دفعہ سعودی عرب سے فون آیا ایک صاحب کا، وہ ایک دیوبندی مناظر کا بیان سنتے تھے، وہ مناظر بھی وہ کڑاکے دار، اور وہ بھی بہت طنز مارتے ہیں، مارتے تھے، اب کل ہی مجھے پتا، میں نے بھی ان کے دو چار بیان سنے، وہ بہت طنز نہ ہوئی، کوئی جو ان کی صحیح بھی چیزیں ان کو بھی غلط قرار دے رہے ہیں. بھائی کچھ چیزیں امام حنیفہ کے متھے نہیں لگاؤ، وہ امام حنیفہ نے نہیں کہی ہیں، ٹھیک ہے. ہر چیز اٹھا کے امام حنیفہ کے کندھے پہ ڈالی جا رہی، ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں نا، یعنی فقہ حنفی کا مطلب اب یہ سمجھا جانے لگا ہے کہ حنفی شخص جو بھی کر رہا ہے وہ کس کے کھاتے میں ڈال دو، امام حنیفہ کے کھاتے میں. ہمارے ہاں جو فرض کے بعد اجتماعی دعا ہوتی ہے یہ امام حنیفہ کا نہ قول ہے نہ فقہ حنفی میں کہیں بھی لکھا ہوا. ہم اب کر رہے ہیں تو آپ یوں کہہ دو کہ یار ایک رسم بن چکی ہے، ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے، یہ کہہ دو آپ، مجبوری ہے، پبلک مارے گی. یہ تو نہیں کہ آپ اس میں مناظرے کرنا شروع کر دو، تو اب یہ پھر غلط ہوتا ہے. تو یہ ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، دونوں طرف ہے. تو وہ بیچارہ امریکہ میں مسلمان ہوا تو کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر پلٹ رہا ہے، تو یہ کیا مصیبت ہے. تو میرے پاس انسان میں نے کہا بھائی اس قسم کے اور بھی مسلمان ہوں گے، ان سے بولو کہ چار فقہ جو چلتے آ رہے ہیں نا تواتر، ان میں سے کسی ایک کو فالو کر لو، سب صحیح ہیں. رفع الیدین والے بھی ٹھیک ہیں، نہیں والے بھی ٹھیک ہیں، لیکن اگر رفع الیدین کرنا ہے تو شافی فقہ کو فالو کرو، یہ پوری اصول اور انہی کے لے لو. اور اگر میں نے کہا بالفرض یہ چاروں فقہ اس کی سمجھ میں نہیں آتے، کسی اہل حدیث ہی کو، یعنی اگر وہ چاہتا ہے کہ کسی اہل حدیث کو فالو کرے، تو پھر اہل حدیث میں کسی معتدل عالم کو تلاش کرو اور پھر ساری چیزیں انہی سے لو. ایک فقہ کو بہرحال فالو کرنا پڑے گا، ورنہ کہیں کے نہیں رہو گے، وہی حساب ہو جائے گا. میں نے بتایا نا لاہور سے ایک اہل حدیث کا فون آیا، وہ کہنے لگے کہ بھائی میں لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس کے ابا راضی نہیں ہے. میں نے کہا آپ کا مسئلہ کیا؟ کہہ رہے ہیں میں اہل حدیث ہوں. میں نے کہا پھر آپ مجھ سے کیوں مسئلہ پوچھ رہے ہیں؟ اہل حدیث کے ہاں ولی کی اجازت کے بغیر شادی نہیں ہوتی، وہ حدیث پیش کرتے ہیں اس پہ. اب یہ تماشا بن جائے گا دین اس طریقے سے. جب رفع الیدین میں اہل حدیث کو فالو کر رہے ہو تو کسی لڑکی کو بھگانے میں بھی کس کو فالو کرو؟ جب آپ اس مسلک کو صحیح سمجھ رہے ہو تو پھر پورا اسی کو فالو کرو نا. پھر آپ جب لڑکی کو لے کے بھاگوں گا نہیں، کیونکہ فقہ اہل حدیث علماء جہاں نکاح کل عدم ہے، فقہ حنبلی میں بھی کل عدم ہے، فقہ شافی میں بھی، امام مالک کے ہاں بھی، صرف امام حنیفہ کے یہاں نکاح منعقد ہوگا، وہ بھی چند شرطوں کے ساتھ. وہ شرطیں پائی جا رہی تھی، نکاح ہو رہا تھا ان کا، وہ کفو تھا. میں نے کہا نہیں میں نہیں بتاؤں گا، وہیں سے فتوا لو. بھائی کہہ رہے نہیں میں تو کسی مسلک وسلک کو نہیں مانتا، میں قرآن و حدیث کو مانتا ہوں. میں نے کہا جب آپ قرآن و حدیث کو مانتے ہیں تو پھر مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں قرآن و حدیث کو مانتا ہوں لیکن اسٹائل میرا تھوڑا آپ سے چینج ہے، ٹھیک ہے. میں ڈائریکٹ ماننے کا قائل نہیں ہوں. میں کہتا ہوں قرآن و حدیث کے جو اختلافی مسائل ہیں اس میں ایک مسلک کو فالو کرو، میں اس طرح سے مانتا ہوں. خیر پھر میں نے اس کو دونوں طرف کے دلائل بتائے، میں اس کو تنبیہ بھی کی، میں نے کہا یہ طریقہ بالکل جائز نہیں ہے اس طرح سے جو ہے نا، اور ہر ہر مسئلے کی آپ تحقیق نہیں کر سکتے. تو اس لیے بھائی امت سے بدگمان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. جتنے ہمارے مجتہدین گزرے ہیں سب کے پاس دلائل ہوتے ہیں، کوئی بھی ایسا نہیں. اور اگر مجتہدین میں ایسا ہوا کہ کسی کے پاس کوئی دلیل تھی ہی نہیں یا وہ دلیل کمزور تھی تو بعد والوں نے خود ہی اس کے خلاف فتویٰ دے دیا ہے. امام شافعی کے بعض اقوال ایسے ہیں جن اقوال پر فقہ شافعی میں فتویٰ نہیں ہے، بعد کے جو شافعی فقہ کے مشائخ تھے انہوں نے اس پہ فتویٰ نہیں دیا، کیونکہ امت لاوارث تھوڑی ہے، تو چلا آ رہا ہے شروع سے. اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بعض اقوال ایسے ہیں جن پر فقہ حنفیہ کے مشائخ نے فتویٰ نہیں دیا. عقیقے کا مسئلہ، امام حنیفہ کے عقیقہ نہیں ہے، پھر بھی ہم عقیقہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟
کیونکہ حدیث صحیح موجود ہے اس کی کوئی تعویل نہیں ہو سکتی اس کی. اور اسی طرح امام ابو حنیفہ کے یہاں حربی سے سود لینا جائز ہے مگر فقہ حنفی میں کسی سے بھی سود لینا جائز نہیں ہے. صاحبین کے قول پہ فتویٰ دیا. امام ابو حنیفہ کے ہاں بارش کے وقت کوئی نماز نہیں ہے, بس دعا اور استغفار ہے, نماز استسقاء نہیں ہے. صاحبین جو امام حنیفہ کے شاگرد تھے ان کے ہاں نماز استسقاء ہے اور اس پر صحیح حدیث موجود ہے, لہذا فتویٰ کس پر دیا گیا؟ تو امام حنیفہ کا کوئی قول اگر ان کو صحیح حدیث کے خلاف لگا تو فتویٰ, وہ یہ کام امت کر چکی ہے. اب آپ کو نئے سرے سے کوئی نئی چیز مارکیٹ میں لانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. اب آپ ان فروئی مسائل سے اپنا دماغ ہٹا کے جو جیسے چل رہا ہے اس کو چلنے دیں, لیکن ایک مسلک کو فالو کریں. اہل حدیث کو بھی فالو کر سکتا ہے کوئی اگر چل رہا ہے, لیکن اس میں شرط کیا ہے؟ شرط یہ کہ میں بتاتا رہتا ہوں 8 مسائل اہل حدیث کے ایسے ہیں جو اجماع کے خلاف ہیں, اس میں اہل حدیث کو فالو کرنا جائز نہیں ہے. اس میں ایک طلاق کا مسئلہ بھی ہے, 3 طلاقیں دے دی تو بس 3 ہو گئی, اس میں کوئی ایک نہیں ہوتی. اس پہ میرے بیان بھی موجود ہے, ابھی کتاب بھی میری کافی عرصے سے پڑی ہوئی ہے, چھپی نہیں ہے. سو میں نے اول سے آخر یہ ثابت کیا ہے کہ کوئی ایک صریح حدیث بھی اس بارے میں موجود نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو, یعنی ایک طہر کی 3 طلاقوں کو ایک قرار دیا گیا ہے, تو ایسی کوئی روایت نہیں ہے. تو یہ پوری ڈیٹیل ہے, وہ پھر ابھی اس کا موقع نہیں ہے. اس طرح اور بھی چند مسئلے, لیکن اس مسئلے میں ابتلا چونکہ زیادہ ہے. اسی طرح یہ جو موزوں پہ مسا کر لیا جاتا ہے, بالکل عام باریک موزے, ان پر مسا بھی کسی فقیہ مجتہد کے ہاں جائز نہیں ہے, اس میں بھی احتیاط ضروری ہے. بعض لوگ کپڑا باندھ لیتے ہیں پاؤں پہ, اس پہ مسا کر لیتے ہیں. بھائی یہ تو آپ دھو سکتے ہیں نا. خفین کا جو لفظ ہے نا حدیث میں, موزوں کے بارے میں جتنی روایتیں, اس میں خفین کا لفظ آیا. خفین, خف ان موزوں کو نہیں کہتے. ایک روایت میں جورب کا لفظ آیا, اس روایت کی سند پہ کلام ہے, اور اگر اس کو صحیح مان بھی لیں تو جورب خف کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. اب قرآن حکم دے رہا ہے پاؤں دھو, تو قرآن کی آیت کو چھوڑا جائے گا کسی مضبوط دلیل کی بنیاد پر, تو دلیل خفین کے بارے میں ہے, جوربین کے بارے میں اتنی مضبوط دلیل نہیں ہے, کیونکہ جورب کی روایت بھی کمزور ہے, اور اگر اس کو صحیح مان بھی لو تو جورب بمانا خف بھی آتا ہے. اس لیے چاروں ائمہ کا مذہب ہے یہ چاروں. اس لیے میں بار بار اہل حدیث حضرات سے بھی کہتا ہوں کہ کوئی اگر اہل حدیث مسلک پہ چل رہا ہے تو اس کا اہتمام کر لیا کرے کہ بھائی اپنے علماء سے کہے چاروں فقہ کے خلاف اگر کوئی قول ہوگا تو میں اس کو قبول نہیں کروں گا, کیونکہ یہ کیسا قرآن و حدیث ہے جو نہ امام حنیفہ کی سمجھ میں آیا, نہ امام شافعی کی سمجھ میں آیا, نہ امام مالک کی, نہ امام احمد بن حنبل کی. چلو ایک سے غلطی ہوئی, 2 سے ہوئی, 3, چاروں سے ہی غلطی ہو گئی, تو یہ تو عجیب سی بات ہو گئی نا. تو پھر امت پر اعتماد اٹھ جائے گا. پھر جیسے بڑے بڑے محدثین ہیں, اگر کوئی کہ امام بخاری سے بھی حدیث کو صحیح کہنے میں غلطی ہوئی, امام مسلم سے بھی حدیث کو صحیح کہنے میں غلطی ہوئی, امام نسائی نے جو اس حدیث کو صحیح کہا وہ بھی غلط تھے, امام ترمذی بھی غلط تھے, لوگ کہیں گے بھائی یہ کچھ زیادہ ہو گیا. تو جب حدیث میں آپ امام بخاری کو استاذ مانتے ہو, امام مسلم کو استاذ مانتے ہو, کیوں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس لیے کہ امت نے مانا ہے. تو اسی طرح حدیث کو سمجھنے میں امت نے ان چاروں اماموں کو امام مانا ہے. تو اگر آپ ان چاروں کو مانتے ہو کہ چاروں سے غلطی ہوئی ہے, اس کا مطلب آپ پھر امت کے جھوٹا ہونے کی گواہی دے رہے ہو, اور امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی, حدیث کے الفاظ ہیں. تو اس لیے میں کہتا ہوں اگر کوئی اہل حدیث مذہب پہ چل ہی رہا ہے تو وہ کم از کم اس کا اہتمام کرے کہ وہ ایسا قول نہ لے جو چاروں فقہ کے خلاف جا رہا ہو. نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ. تو یہ اعتدال والی رائے ہے. یہ ہو گیا دو وہاں کا جواب, کافی لمبا ہو گیا میرا خیال. ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا تو پھر پولیس کو بلائیں گے سمجھانے کے. اب اس پہ آ جائیں گے فیس بک پہ کمنٹس, ابھی بیان جائز میں بھائی یوں ہے, بھائی فلانا ہے, بھائی ڈمکانا ہے, بھائی یوں ہے. تو یہ ایسی بحث ہے کہ اس میں جتنا جاؤ گے اتنا ہی پھنسو گے. اس کو یہ 6 سوال میں وعدہ کر کے پھنس گیا ہوں. کتنے 2 ہو گئے نا, کتنے رہ گئے؟ 2 رہ گئے. شکر ہے امام مہدی کے آنے سے پہلے ہو جائیں گے انشاءاللہ. باقی امام مہدی جب آئیں گے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, تو سارے مسائل خود بخود ہی ختم, مسئلہ ختم. وہ آگے گن پوائنٹ سے سب کو سیٹنگ کر دیں گے. ہم سے تھوڑی سی ٹانگیں چوڑی کروائیں گے, بولے کہ تو اتنی پتلی بھی چھینی ہے, جو چوڑی کرو بولے تھوڑے سے کم کرو. تو یہ جو اعتدال والی رائے آ جائے گی مارکیٹ میں, صحیح ہے نا, خود بخود سیٹنگ پہ آ جائیں گے سارے کے سارے. بہت زور سے آمین کہہ رہا ہے اس کو بولیں گے تھوڑا آہستہ کرو, اور جس کا پتہ ہی نہیں چل رہا کہ بولی ہے کہ نہیں بولی, اس کو بولیں گے تھوڑا سا اسپیڈ بڑھاؤ. ٹھیک ہے نا, تو وہ خود ہی فیصلے کر لیں گے. لیکن اصل بات پتہ ہے کیا ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کے ان مسائل کو چھیڑیں گے ہی نہیں,
حضرت عیسیٰ کہیں گے جو زور سے کہہ رہا ہے اس کو زور سے کہنے دو، جو آہستہ کہہ رہا ہے اس کو آہستہ کہنے دو، لیکن جو زور سے کہنے والے پہ طنز کر رہا ہے اس کو بھی پکڑیں گے، جو آہستہ کہنے والے پہ طنز کر رہا ہے اس کو بھی پکڑیں گے، جیسے کہ صحابہ کرام یہ کیا کرتے تھے. صحابہ کرام میں زور والی بھی تھی آہستہ والی بھی تھی. تو صحابہ کا دور دوبارہ آئے گا نا، تو جب صحابہ کا دور دوبارہ آئے گا تو وہ سارے مسائل بھی اسی طرح دوبارہ آئیں گے. اور بتایا جائے گا کہ امت جیسے اس زمانے میں اختلاف رکھتی تھی مگر ان مسائل پہ لڑی نہیں ہے، تو یہ اختلاف قیامت تک رہے گا لیکن امت میں لڑائی ختم ہو جائے گی. تو اس لیے حضرت عیسیٰ کے آنے سے پہلے وہ کام کر لو جو حضرت عیسیٰ چاہتے ہیں. وہ کیا ہے؟ اس مسائل پہ لڑنا ختم کر دو، اور ایسے مولویوں کے کلپ نہ سنا کرو جو اس قسم کی طنز مار رہے ہیں، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے لیڈیز ہو، چاہے بریلوی ہو، کچھ بھی ہو. کیونکہ ایک دفعہ جب یہ خارش لگتی ہے تو یہ خارش ختم نہیں ہوتی، انسان کفر اسی کا رہ جاتا ہے. پھر اس کو کوئی غرض نہیں شام میں کیا ہو رہا ہے، بوسنیا میں کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے. وہ اگر شام میں بھی جائے گا نا، دیکھے گا یہ ٹانگیں چوڑی کر کے پڑ رہے ہیں، یہ پتلی کر کے پڑ رہے ہیں، یہی دیکھے گا یار. چوڑی والے ہیں تو چوڑا والا ان کو وہ دے گا فنڈ، اگر اور اگر پتلی والے ہیں تو پتلی والے فنڈ دیں گے. امت کا جو وہ ہے نا اتحاد، وہ سارا کیا ہو جائے گا، تہس نہس ہو جائے. اب افغانستان میں کسی نے، کوئی افغانی تھا ہمارے یہاں آیا ہوا تھا، اس نے افغانستان کا ایک واقعہ سنایا. کہہ رہے ایک مسجد میں ہم نے دیکھا ایک امام آیا، اسے زور سے ہم کا پبلک نے پڑ گئے اس کو پھلی سے اس کی دھمک لگائی. تو وہ آئندہ بےچارے کی نکلی نہیں، آہستہ بھی نہیں نکلی. لیکن اس کو بھی چاہیے تھا کہ جب سارے آہستہ ہیں تو تمہیں جا کے ایک کیا ضرورت ہے کہ اتنی زور سے کہہ دو کہ سب کا ایک. حکیم علماء رحمہ اللہ کے دور میں ایک شخص نے ایک مسجد میں واقعہ آیا کہ کیونکہ ہندوستان بر صغیر کا فقہ حنفی رائج تھا نا، لوگ اس کے علاوہ کچھ جانتے نہیں تھے. برما، بنگلہ دیش، افغانستان، پورا ہندوستان، پاکستان، اس میں تو ایک طویل عرصے تک فقہ حنفی رائج رہا ہے. تو اس دور کی بات ہے کہ وہ کہیں کوئی صاحب گئے مسجد میں، انہوں نے زور سے آمین کہا تو پبلک ٹوٹ پڑی، وہ پولیس آ گئی، اتنا جھگڑا ہوا. تو حکیم علماء نے کہا کہ اس نے اگر اخلاص سے آمین کہی ہوتی تو اس میں فتنہ نہ ہوتا. یہ آمین جو کہی ہے نا انہوں نے کس لیے کہی ہے؟ یہ شر پھیلانے کے لیے، اپنے آپ کو پرومیننٹ کرنے کے لیے، میں بھی کچھ ہوں. تو کیا ضرورت ہے؟ ہاں حرم میں زور سے آمین کہی جا رہی ہے، ٹھیک ہے. اچھا حرم میں بھی سارے زور سے آمین نہیں کہتے، لوگ کہتے ہیں یار یہاں تو سب آمین زور سے کہتے ہیں. میں نے کہا بھائی جو آہستہ کہتے ہیں ان کی آواز تھوڑی آتی ہے، جو زور سے کہہ رہے ہیں آواز تو انہیں کی آ رہی ہے نا. تو بہرحال یہ کہیں وہ نہیں ہے، آہستہ زور سے سب چلتا ہے. پاکستان ہے، سب کے اوپڑے اوپڑے دلائل ہیں. پنجابی میں اپنے کو کہتے ہیں اوپڑے، ایسے ہی کہتے ہیں نا، اوپڑے اوپڑے دلائل. امام حنیفا کہتے ہیں کہ بھائی قرآن میں آتا ہے کہ دعا مانگو آہستہ. امام حنیفا کے مذہب میں ایک اصول بات یاد رکھیں، امام حنیفا سب سے زیادہ قرآن کو فالو کرتے ہیں، قرآن کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں. اور یہ فقہ حنفی کا اصول ہے کہ قرآن کے مقابلے میں اگر خبر واحد آئے گی، چاہے وہ بخاری کی بھی ہو، تو اس میں تاویل کی جائے گی، اس کا ایسا مفہوم بیان کیا جائے گا کہ وہ قرآن کے مخالف نہ رہے. کیونکہ قرآن قطعی متواتر ہے، اللہ کا کلام ہے، حدیث اس کی تشریح ہے. تو تشریح میں قرآن ہی کو اگر بگاڑ دیں گے ہم، وہ صحیح نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایسا اس کا مفہوم بیان کیا جائے گا کہ قرآن اور حدیث کا تعارض ختم ہو جائے، اصل قرآن کو رکھا جائے گا. یہ ان کا اصول ہے، بعضوں کے اصول اس کے خلاف ہیں، تو ٹھیک ہے، سب صحیح ہے. اس اصول کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. دلی علی بھائی، بھائیوں کی مشترکہ دکان ہے، 15-20 سال سے کاروبار کر رہے ہیں، ایک بھائی کے پاس قبضہ ہے، اب اس کو سب میں کس طرح تقسیم کر کے دکان کی قیمت کے جو حصے ہوں گے، یا وہ 20 سال سے کاروبار کر رہے ہیں اس کی آمدنی میں بھی حصہ ہوگا. بھائیوں کی مشترکہ دکان ہے، 15-20 سال سے کاروبار کر رہے ہیں، ایسا ہوتا ہے بہت سی جگہوں پہ، سب مشترک کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، ایک بھائی کے پاس قبضہ ہے، اب اس کو سب میں کس طرح تقسیم کرے، دکان کی قیمت کے حصے ہوں گے یا وہ 20 سال سے کاروبار کر رہے ہیں اس کی آمدن میں بھی. جو 20 سال سے کاروبار سے پروفٹ جس نے جتنا کھانا تھا کھا لیا، اب اس کا اس میں شرکت نہیں ہوگی. آئی بات سمجھ میں؟ جتنا کھانا تھا کھا لیا، بشرطے کی اجازت سے کھایا ہو. اگر کسی بھائی نے اس دوران کہا کہ آپ پورا پروفٹ مجھے دو، آپ کو اجازت نہیں ہے، یہ کہنے کے بعد پھر جس بھائی نے جتنا زیادہ کھایا تو وہ اضافی کا اس کو تاوان دینا پڑے گا. لیکن اگر نہیں کہا، خاموش رہے، تو جس نے جتنا مدذل لا لیا تو جو ملا کھا لیا، اب اس کو ڈیوائڈ کریں. اب ڈیوائڈ کرنے کا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دکان کی قیمت لگائی جائے اور قیمت کو بھائیوں کو کہا جائے بھائی ایک بھائی کے حصے میں اتنے فیصد دکان آ رہی ہے، تو جو اس قیمت کا اتنے فیصد دے گا وہ دکان سے دستبردار، سوری اس کا اتنے فیصد حصہ ہم سے لے کے اس دکان سے دستبردار ہو جائے. اور یہ بھی طریقہ ہے کہ بھئی تمہارا اتنا پرسنٹ بنتا ہے تو پروفٹ میں تمہیں اتنے پرسنٹ ملے گا، کسی بھی طریقے سے ہو سکتا ہے. الیکٹرک ریکٹ سے مچھر مارنا صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. عورت سجدے کی کیفیت بیان کرے، کوہنیوں کو عورت سمٹ کے سجدہ کرے گی، اس پہ دلائل کیا ہے یہ کسی اور وقت بیان کروں گا میں. یہ جو آتا ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی اس طرح سجدہ نہ کرے سمٹ کے، تو یہ مردوں کے بارے میں حدیث ہے، اس پر کیا قرائن ہے مضبوط یہ بیان کسی اور وقت کروں گا میں، ابھی وقت نہیں ہے. ہماری رائے ہے یہ، اگر نہیں مانتا تو مانا وہ بھی چلو سجدہ تو کر رہی ہے نا، وہ بھی چلتا ہے. اور یہ چاروں ائمہ کا مذہب ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے گی، چاروں فقہ میں ہے یہ. جہاد کشمیر شرعی ہے یا نہیں؟ بعض علماء غیر شرعی کہتے ہیں، اور ان کی دلیل یہ ہے کہ بھائی جہاد کرنا ہے، فوج میں بھرتی ہو جاؤ جہاد کرو، جتنا مرضی کرنے کرو، ایک پراپر طریقہ رکھا ہے اسلامی ملک میں، ہو کشمیر پاکستان کا حصہ ہے تو آرمی میں جاؤ اور جوائن کرو، اپنی تشکیل کشمیر کرواؤ، جہاد کرو، سب سے بہتر طریقہ. ایک ریاست میں رہتے ہوئے ریاست کی اجازت کے بغیر لڑنا یہ بغاوت کے زمرے میں آتا ہے، ریاست سے آپ کو اجازت لینی پڑے گی لڑنے کے لیے، آئی بات سامنے. اگر آپ اس ریاست سے باہر رہتے ہیں پھر جو مرضی کریں، جب تک ایک ریاست کے تحت ہیں تو آپ کو جو کچھ کرنا ہے ریاست سے پرمیشن لینی پڑے گی مسلح تحریک کے لیے. تو ریاست کی پرمیشن سے ہوگا تو جہاد ہوگا، پرمیشن کے بغیر ہوگا تو وہ فساد ہوگا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال، دلائل پھر کسی اور ہو، سارے دلائل تھوڑی بھی دیں گے. کسی ملک نے گستاخی رسول کی ہو تو کیا اسی ملک کی کوئی مصنوعات استعمال کی جا سکتی ہیں؟ کافروں کی مصنوعات ان سے کاروبار جائز ہے، یہ تو ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے، تو اس لیے اس کے ناجائز ہونے پر کوئی شبہ نہیں ہے. ہاں بائیکاٹ کرنے سے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سدھر جائیں گے تو بائیکاٹ کرنا چاہیے، لیکن ہمارے ہاں جو بائیکاٹ ہوتا ہے اس طرح نہیں ہوتا جیسے ہونا چاہیے. بائیکاٹ پھر بڑے پیمانے پر ہو، حکومتی سطح پر ہو، تو پھر اس پر اثر پڑے گا. چار پانچ آدمی جن کے چار مہینے لگے ہوئے ہیں وہ پیپسی پینا چھوڑ دیتے ہیں، یہ بائیکاٹ ہوتا ہے ہمارے یہاں. نہیں ہے بات سمجھ میں، چار آدمی ہو چار مہینے غیرت آئے گی گستاخی رسول پیپسی نہیں پیوں گا میں، تو وہ چار آدمی ہی پی رہے بس، پھر وہ غصہ پی رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے، سب ساری دنیا پیپسی پی رہی اور بیٹھ گئے. تو اگر کوئی ایسا کام جو آپ نہیں کر سکتے پھر اس کو، جیسے کہتے ہیں نا فیس بک کو بند کر دو، تو فیس بک اگر گورنمنٹ بند کرتی ہے پھر تو اثر پڑے گا. گورنمنٹ بند نہیں کرتی تو میرے اور آپ کے بند کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، ہم بند ہو جائیں گے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. تو پھر اس کا آلٹرنیٹ یہ کہ انہوں نے معاذ اللہ نبی کی گستاخی کی ہے جس فیس بک پہ، آپ اسی میں نبی کی شان کو بیان کر دو، اسی کا جواب دے دو. آپ بھائی جس اسپیکر سے آپ کے ابا کے خلاف کوئی تقریریں کر رہا ہے اس کے ہاتھ سے اسپیکر لے کر آپ اپنے ابا کے دفاع میں باتیں کرنا شروع کر دو. اب آپ کے ابا کے خلاف وہ اسپیکر لے کے پورے محلے میں پھر رہا ہے اور آپ سے کوئی کہتا ہے بھائی تمہارے ابا کو چور بھی کہہ دیا، اس نے ڈاکو بھی کہہ دیا، تم دفاع کرو کہ میرے ابا نہیں ہے ایسے. آپ کہہ رہے ہو جس اسپیکر پہ ایسے ناجائز کام ہو رہے ہوں میں اس اسپیکر کو ابا کے دفاع میں استعمال نہیں کر سکتا، یہ گستاخوں کا اسپیکر ہے. پھر لوگ کہیں پھر آپ کوئی لاؤڈ اسپیکر ایجاد کر لو، کہ وہ تو میرے پاس نہیں ہے. ہم کہتے ہیں بھائی یہ فیس بک بند کر کے آپ کوئی ایسا سوشل میڈیا کا ایسا مضبوط چینل نکالو جو اتنا طاقتور ہو. نہ وہ نکال رہے ہو نہ اسپیکر استعمال کر رہے ہو، تو پھر آپ کے ابا کی جو بدنامی ہوگی، آپ چار آدمیوں کے سامنے اپنے ابا کے فضائل بیان کر رہے ہوگے، اس کے علاوہ سب آپ کے ابا سے بدگمان ہو چکے ہوں گے. تو آپ کے پاس جب کوئی نہیں ہے آلٹرنیٹ، فیس بک کا واٹس ایپ کا متبادل نہیں ہے، تو جو ہے اسی کو پھر انہی کے خلاف استعمال کرنا. بولو یہ جھوٹ بولا، ایک بولا یہ ایسا ہے، بولو یہ جھوٹ بولا، اس کے یہ دلائل. اب یہ جنگ ہو رہی ہے میڈیا کی، الیکٹرانک میڈیا کی، اس جنگ میں آپ کو کودنا پڑے گا. آپ اگر گھر میں چادر اوڑھ کے بیٹھ گئے تو یہ جنگ ہار جائیں گے. جس میدان میں کوئی آپ کی آرمی کے خلاف لڑ کے اس کو قتل کر رہا ہو، اسی میدان میں آپ اترو گے نا اپنے ملک کو بچانے کے لیے. اب بولو کہ اس میدان میں تو میرے ابا بھی مارے گئے تھے، یہ تو وہی میدان ہے جس میں میرے چاچا کا بھی قتل ہوا تھا، میں اس میدان میں نہیں، میں مسجد میں لڑوں گا جہاں میرے ابا تہجد پڑھا کرتے تھے. تو بھائی میدان، جس لڑائی جس میدان میں ہو رہی ہے اسی میدان میں کودنا پڑے گا. تو لڑائی فیس بک پہ ہو رہی ہے تو دفاع بھی کہاں ہوگا؟ فیس بک پہ ہی ہوگا. یہ بات ہے. ایک منگنی شدہ لڑکی ہے جس کا دل اس کے ہونے والے شوہر سے مطمئن نہیں ہے، جبکہ دوسری جگہ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے، کیا منگنی توڑنا مناسب ہے یا کوئی اور حل ہے؟ حل یہ ہے کہ جس سے منگنی ہوئی ہے اس کو مشورہ دیں کہ وہ بیلنس زیادہ ڈلوا دیا کرے. مسئلہ کہاں سے خراب ہوتا ہے؟ ایزی لوڈ سے. بیلنس کم ڈال رہا ہوگا بھائی، جب وہ پسند نہیں ہے تو اس سے منگنی کی کیوں؟ یہ تو معاہدے کی خلاف ورزی ہے نا. جب تک اس میں کوئی واقعتاً عذر نظر نہیں آتا، اس طرح وعدہ توڑنا جائز نہیں ہے، اس سے بڑے نقصانات ہوتے ہیں. بچے کی پیدائش کے بعد اس کے بال کٹوانا سنت ہے، ہاں بال صاف کرنا چاہیے. بچے کی پیدائش کے بعد اس کے کان میں اذان دینا ضروری سنت ہے. ایک میڈیکل کالج کا طالب علم ہوں، کافی عرصے سے فحاشی میں مبتلا ہے. ایک میڈیکل کالج کا طالب علم، کافی سوچ کافی بدل گئی ہے اور عجیب بے سکونی کی کیفیت ہے. والد صاحب دین سے دور ہیں، نماز کی پابندی نہیں کرتے، دیکھ کر بہت سوچ ہو گئے. یہ بہت سارے لڑکوں کے ساتھ بے حیائی میں مبتلا ہیں، اور تو اس کا حل یہ بھائی شادی کرو. ابا نہیں کرنے دیتے تو کر کے بتا دو ابا کو، تو ہو گئی. باقی سارے کام ابا سے پوچھ کے کرتے ہو گیا. باقی جو بے حیائی کر رہے ہو، انٹرنیٹ پہ گندی فلمیں دیکھ رہے ہو، لڑکیوں سے دوستیاں لگ رہی، یہ ابا سے پرمیشن لے کے کر رہے ہو. تو یہ ایک نکاح حلال کام ہے، وہ بھی بغیر پرمیشن کے کر کے بتا دو، لیکن اپنے خرچے پہ، اپنے خرچے پہ ہو. جب میں کہتا ہوں نا ابا سے شادی کی اجازت لینا ضروری نہیں ہے، تو اس سے مراد ہے کہ آپ اپنے خرچے پہ اور بیوی کا خرچہ بھی آپ خود اٹھائیں گے، رہائش بھی آپ اس کو. تو کوئی بیوی کو رہائش دے سکتا ہے، نان نفقہ اٹھا سکتا ہے، تو ابا سے شادی کی پرمیشن لینا ضروری نہیں ہے. کیونکہ پرمیشن جو ہے نا ایسے کاموں کی لی جاتی ہے جو دونوں طرف مباح کاموں کی، جو شریعت نے جن کی تاکید کہہ دی، جس کا شریعت نے حکم دے دیا، اس میں تو ابا کو روکنے کی اجازت ہی نہیں. یہاں آگے نوجوان بیٹھ جاتا ہے، میں کیسے خاندان معاشرے کے سامنے ٹکراؤں. وہ بھائی جب معاشرہ ہو جاتا ہے نا کسی سے، تو پھر دیکھو پوری دنیا سے ٹکرا جاتا ہے. یہ پیسوں کا معاملہ ہو یا اپنے کوئی ذاتی مفاد ہو، سب سے ٹکرا جائے گا. اتنا حوصلہ پیدا ہوتا ہے نکاح کرتے ہوئے، اس کی جان نکلتی ہے. ہمت کرو، ہمت، غیرت مند بنو، غیرت مند. رہنے دے بھائی، معذرت چاہتا ہوں. مزید دلانے لگا تھا کہ یہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے. کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. چار چار کرو بھائی. ایک صاحب مجھے کہنے لگے، خواتین تو نہیں بیان سن رہی، نہیں آتی آج کل، میں نے دیکھا نہیں آتی. اب آ رہی ہیں، آ رہی ہیں، دو تین ہوں گی یا اور زیادہ ہیں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے، یار میں شادی کروں گا، میرا تو خاندان بائیکاٹ کر دے گا. میں نے کہا اللہ کے بندے، چار شادیاں کرو، چار پانچ سال میں تمہارا اتنا بڑا خاندان ہوگا کہ تمہارے خاندان والے تم کو خاندان سمجھیں گے، اپنے آپ کو خاندان کا فرد سمجھیں گے. تمہیں ضرورت ہی نہیں رہے گی خاندان کی. خاندان تو پیدا ہی نکاح سے ہوتا ہے اللہ کے بندو، چار پانچ سال کے بعد. اور بچے اتنی جلدی جلدی بڑے ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا اتنی جلدی بڑے ہوتے ہیں. کچھ دن پہلے میری بھانجی آئی ہوئی تھی، چھوٹی بھانجی ہے. میں اس سے اپنے والد صاحب کا تذکرہ کر رہا تھا، اس سے پوچھ رہا تھا تمہیں تمہارے نانا یاد ہیں. میرا خیال تھا یہ نانا کہ جب ہمارے والد صاحب کا انتقال ہوا تو یہ بہت چھوٹی تھی، اس کو پتہ نہیں نانا یاد بھی ہے یا نہیں ہے. تو میں اس سے، مجھے تو لگ رہا ہے کل کی بات ہے میرے والد صاحب کا انتقال ہوا، کل کی بات لگ رہی ہے، لیکن زمانہ کتنی جلدی بدلتا ہے. میں اس سے پوچھ رہا ہوں تمہیں یاد ہے نانا ابو آتے تھے اور ایسے چلتے تھے ایسے. یعنی میری امی کی شادی نہیں ہوئی تھی جب نانا کا انتقال ہوا. کہ مامو آپ کو کیا ہو گیا. تو مجھے حیران ہوا کہ کتنی جلدی زمانہ بدلا ہے، کتنی جلدی زمانہ بدلا ہے. ہمیں جو کل کی بات لگتی ہے وہ اتنی پرانی ہو گئی ہے کہ جو بچے اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئے تھے ہم ان کو بڑے ہو گئے. اب جس بھانجی سے پوچھ رہا ہوں اس کی شادی ہو گئی، اس کی شادی ہو چکی ہے، اس سے میں پوچھ رہا ہوں، وہ کہہ رہی اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. تو اب دیکھیں، مجھے اندازہ ہوا کہ یہ بچی جو میرے والد صاحب کے انتقال کے بعد اس کی والدہ کی شادی ہوئی اور پھر اس کے بعد یہ پیدا ہوئی، اس کے بعد یہ بڑی ہو گئی اور اس کی شادی بھی ہو گئی. اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ والد صاحب کا انتقال کل کی بات ہے. تو اتنی تیزی سے زمانہ بدل رہا ہے، شادیاں کر لیں گے، بچے پیدا ہو جائیں گے، اتنی جلدی بڑے ہوں گے کہ آپ کو خاندان آپ سے پوچھ کے آئے گا، بھائی ہمیں بھی تھوڑی لفٹ کرا دیا کرو. اور اولاد ہی ہوتی ہے آپ کی اصل، یاد رکھو. اصل خاندان کون ہے؟ بھائی بھی بڑھاپے میں ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، بہنیں بھی ایک حد تک ساتھ دیتی ہیں، صرف اولاد ہے جو اپنے بوڑھے والدین کو بڑھاپے میں پالتی ہے. صرف اولاد ہے جو دل سے پالتی ہے. تو اس لیے اپنی اولاد پیدا کرو، خود ہی خاندان، اتنا زیادہ نہیں خاندان معاشرے کے چکر میں رکھو، خاندان سے بنا کے رکھو، لیکن جو اپنے جائز حقوق ہیں جو شریعت نے آپ کو دیے ہیں، بلکہ حکم دیا ہے، ان میں کوئی کمپرومائز نہیں. کیا سونے کے بدلے سونا خریدنا سود ہے؟ تو کیا جو آج کل جیولر سے سونے کے بدلے سونا خریدا جاتا ہے، کہ سونے کے بدلے جب آپ سونا خریدیں گے تو یدم بھی یدین ہونا چاہیے، ادھار جائز نہیں ہے. اور اگر ادھار پہ معاملہ ہے پھر وہ بے نہیں ہے بلکہ وہ ادھار ہے. آپ نے کسی کو ایک تولے سونا ادھار میں دے دیا، پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے اتنے مہینے بعد ادھار واپس کر دینا، پھر یہ بے نہیں کہلائے گی. اس کے اور بھی تفصیلی احکام ہیں پھر کسی وقت. گھر کے اور گودام کے ایڈوانس پر اور صرف کام ہی بھی استعمال ہونے والی گاڑی پر زکات ہوگی کہ نہیں؟ گودام پہ زکات نہیں ہے، گھر کے ایڈوانس جو آپ نے دیا ہوا ہے اس پہ زکات آپ کو دینی پڑے گی. کرایہ دار نے جو مالک مکان کو ایڈوانس دیا ہے اس ایڈوانس پہ کرایہ دار کو زکات دینی ہے، کیونکہ وہ کرایہ دار کی رقم ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ایسی سوسائٹی میں رہتی ہوں جہاں اطراف میں ایسی بستی ہے جہاں کے لوگ چوری چکاری وغیرہ میں ملوث ہیں، اور میں خائف رہتی ہوں کیا میں اپنے شوہر سے دوسرے علاقے میں شفٹ ہونے کا مطالبہ کر سکتی ہوں کہ ہماری سوسائٹی میں ایسے واقعات ہو رہے ہیں. قرآن مجید میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ عاشروہن بالمعروف، زوجہ کے ساتھ وہ معاملہ کرو جو عرف کے حساب سے ہو. ہر ایک کا عرف مختلف ہے. اگر ایک آدمی اپنی بیوی کو ایسے علاقے سے لے کر آیا ہے جو بہت اچھی سوسائٹی تھی، تو پھر عورت کا حق ہے کہ وہ شوہر سے مطالبہ کرے کہ مجھے ایسی ہی سوسائٹی میں گھر چاہیے. اور اگر ایسے علاقے سے تھے کہ بھائی علاقہ ہی چوروں کا تھا جہاں آپ کی شادی ہوئی ہے، معذرت کے ساتھ آپ کی نہیں کہہ رہا ہے، مثال دے رہا ہوں، کہیں آپ کی شادی ہوئی علاقہ ہی چوروں کا تھا اور سب اسی ماحول میں سب پلے بڑے ہنسی خوشی اور آپس میں سیٹنگ ہو گئی، شادی ہو گئی، تو میں پھر وہیں گزارا کروں. تو اگر ایسا نہیں ہے، بظاہر جو خاتون سوال پوچھ رہی ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی اچھے ہی علاقے کی ہوں گی، تو اگر واقعی علاقے میں خوف ہے جہاں عورت کو ڈر لگتا ہے، تو پھر شوہر پر لازم ہے کہ وہ علاقہ چینج کر دے، اپنی بیوی کو ایسی جگہ گھر دے جہاں اس قسم کا خوف نہ ہو. حدیث کا مفہوم ہے کہ نماز جیسے قضا ہو گئی اور قضا نماز ادا کر لی تب بھی جہنم میں جائے گا انسان بہت زیادہ سال، اور قیامت تک ایک دن 1000 سال کے تو 2.5 کروڑ سال بنتے ہیں. حدیث صحیح ہے فضائل اعمال میں، یہ تو حدیث میں آتا ہے نا، ایک حقوق جہنم میں جلے گا. تو حقوق کی جو تفسیر ہے 2.5 کروڑ یا 2 کروڑ، یہ تفسیر کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. حقوق کا مطلب بہت طویل عرصے، اور توبہ کر لے گا تو اللہ اس کو معاف کر دیں گے. اس لیے نماز اگر خدا نہ خواستہ قضا ہوگی تو توبہ کرو. اسلام میں نماز قضا کرنے سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے، یہ یاد رکھو. آج کل بعض حضرات فرماتے ہیں کہ کھجور کی گٹلی پر اللہ کا نام لکھا ہوتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا بھائی. کبھی یہ جو ہوتا ہے چپل کے نیچے اللہ لکھا ہوا ہے، یہ اکثر ڈرامے بازی ہوتی ہے، کچھ نہیں ہوتا. خام خام چپلوں کے نیچے وہ ڈیزائن ہوتے ہیں، اس کو گھوم گھوم کے لوگ اللہ بنا دیتے ہیں، اس کو تلاش. ایسے وہمی بننے کی ضرورت نہیں ہے. میں ایک چپل دیکھی، وہ ایک ڈیزائن بنا ہوا تھا، اس پہ کسی نے مارکر ہے نا یوں گول مارکر کھینچا تو اللہ بن گیا. میں نے کہا اگر یہ مارکر نہ کھینچتے نا تو یہ اللہ نہیں بنتا. آپ نے اس میں سے الف لام لام ملا کے وہ سب بنا دیا ہے آپ نے. گستاخی آپ سے ہوئی ہے، چپل والی کمپنی سے نہیں ہو رہی. پھر میں نے سعودی عرب میں وہی دیوار پہ وہی ڈیزائن دیکھا، اس میں کہیں بھی اللہ نہیں تھا. میں نے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو یہاں کہیں بھی اللہ نظر نہیں آ رہا ہے، سعودی عرب کی کسی عمارت پہ وہ ڈیزائن تھا. لیکن اگر میں بیٹھ کے مارکر سے ہائی لائٹ کرنا چاہوں تو بن جائے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلی امتیں اسی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں، تکلف کی وجہ سے اور اس قسم کی تدقیق کی وجہ سے. بہت زیادہ نہیں گھسو کسی چیز میں. ادب کے معاملے میں بھی ہماری قوم غلو کرتی ہے. قرآن مجید کا ادب ہم سب کی ذمہ داری ہے. ایک مولانا صاحب ہماری مسجد میں، ہم نے قرآن کے ادب پہ بیان کیا، اتنا زیادہ غلو کر لیا کہ وہ اتنا ادب کا بیان کر دیا کہ بھائی وہ تو قرآن کی تلاوت کرنا مشکل ہو گئی. آپ نے دیکھا ہوگا سعودی عرب میں مسجدوں میں اگلی صف میں لوگ بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں، اس سے پچھلی صف میں بھی پڑھ رہے ہیں، تو پڑھ لیتے ہیں نا، ہمارے یہاں نہیں پڑھتے کہ پیٹ نہ ہو جائے. تو بھائی قرآن کا ایسا ادب کہ تلاوت سے ہی محروم ہو جائے ہم، یہ صحیح نہیں ہے. تو کوئی بات نہیں، یہاں اگر پیٹ ہو بھی جاتی ہے تو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ قرآن کی تلاوت کو عام کرنے کے لیے. ہاں بے ادبی نہ کریں کہ معاذ اللہ، جیسے عرب میں بعض لوگوں کی عادت ہے قرآن کو نیچے زمین پہ بھی رکھ دیتے ہیں، وہ یہ بے ادبی معلوم ہوتی ہے، زمین پہ نہ رکھتے. بعض کیا کرتے ہیں قرآن پہ، ایک کو میں نے دیکھا جس کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے وہاں سے اٹھ کے گیا اسی کرسی پہ، وہیں پہ قرآن رکھ دیا. تو جہاں آپ اپنے کولے رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں وہیں پہ قرآن رکھنا، یہ بے ادبی ہے. اس میں عرف کا بھی دخل ہے، کچھ چیزیں ہمارے عرف میں بے ادبی ہیں، ان کے عرف میں نہیں ہے، لیکن یہ بہرحال ایک ادب کے خلاف بات معلوم ہے. لیکن اس میں ایک آدمی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے اور ایک نیچے بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہے تو یہ جائز ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ مسجد میں ایک کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے تو نیچے کوئی بیٹھ کے پڑھ ہی نہیں رہا، وہ معذور کرسی سے نہیں اٹھ رہا، اور یہ تو تلاوت سے محروم. بعض لوگ بس میں قرآن نہیں پڑھتے کہ کہیں کسی کی پیٹھ نہ ہو جائے. اتنا زیادہ نہیں کریں، اس سے تلاوت سے محرومی ہو جائے گی. اور بہت زیادہ ریب بھی نہ کریں، بین بین چلنا چاہیے انسان، درمیانی بات. ایک صاحب نے تو یہاں تک مسئلہ بیان کیا کہ حدیث میں آتا ہے نا مرد عورتوں کی مشابہت اختیار نہ کریں اور عورتیں مرد کی، حدیث میں آتا ہے تو لباس میں پوشاک میں. تو ان مولانا صاحب نے مسئلہ بیان کیا کہ خواتین جب واش روم جائیں تو وہ چپل نہ پہنیں کیونکہ وہ مردانہ چپلیں ہوتی ہیں. ارے بھائی اتنا بھی نہیں ہے مردوں کی مشابہت کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ لیٹرین میں بیٹھنے کے لیے بھی اب لیڈیز سینڈل الگ ہوں گی اور جو ہے وہ مردانہ چپل. 2 منٹ کا کام ہے، نکلو پتلی گلی سے. کوئی بات نہیں تھوڑی دیر کے لیے. تو یہ غلو جو ہے یہ تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے. سوالات کافی ہو گئے, آپ انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے درس دیں گے. آج سوالات کمپلیٹ ہو گئے تو اگلے ہفتے جہاں سے ہم نے جو آج چھوڑی تھی وہیں سے بیان شروع کریں گے.